اس مبارک سلسلے کا باروں حلقہ سماعت فرمائے۔
برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کے مستحق کی اس مسجد میں اور ساکر خور میں جو دروس عقائد مسلم کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، ان کے ضمن میں تقریباً مسئلہ علم غیب کی بحث اپنے کم علمی کے مطابق مختصر انداز میں ختم ہوئی، اور آج ہم جس مسئلے پر انشاءاللہ درس کا آغاز کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حاضر ناظر۔ یہ بھی اہل بدعت نے، اہل احوا نے اس مسئلے کو بھی ایک مرکت الآرا مسئلہ بنا دیا ہے، اور اس کا تعلق بھی اسی مسئلہ علم غیب سے ہے، کیونکہ علم غیب کا معنی کہ ہر چھپی چیز کو جاننا، حاضر معنی ہر جگہ موجود ہونا، ناظر معنی ہر چیز کا دیکھنا۔ تو جب ہر جگہ موجود ہے دیکھے گا تو اس پر علم ہی رکھتا ہے گویا، لہذا اس پر غیب غیب نہیں رہے گا۔ تو ان دو مسئلوں کا ایک تو آپس میں تعلق ہے، اور دوسرا یہ دو مسائل ایسے ہیں علم غیب اور حاضر و ناظر کے، یہ مارکت الآرا مسائل میں ہیں، اور یہ دو مسائل ایسے ہیں کہ جن میں انسان کا عقیدہ غلط ہو جائے تو فوراً وہ شرک میں پہنچ جائے۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ حاضر ناظر کا کیا معنی۔ علماء اہل سنت، علماء اہل توحید، علماء حق سلفاً و خلفاً، متقدمین سے لے کر متاخرین تک، ان سب کا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ بھی اللہ کی ذات ہے، عالم ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور علم محیط کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہر چھپی ہوئی چیز کا جاننا جو ہے یہ بھی علم اللہ کی ذات کا ہے، اور ہر جگہ حاضر اور ناظر جو ہے یہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ ایک اپنے عقیدے کو صحیح کرو۔ ہر جگہ حاضر کا کیا معنی، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ خود موجود ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ کعبہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا نعوذ باللہ کے جیسے بعض روافض نے اور بعض اہل احوا و بدعت نے حلولیہ فرقہ پیدا کیا جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود بندے میں حلول کر جاتے ہیں، کہ ظاہر میں تو بندہ ہوتا ہے لیکن خدا خود اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہی عقیدہ آج تک بھی ہندوؤں میں تناسخ کا موجود ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ فنا جنم میں اور جنم لیا تھا، اور اس کے بعد یہ میرا دوسرا جنم ہے، یہ میرا تیسرا جنم ہے، اور جب ہمارے ان کے والدین، ان کا عقیدہ ہندوؤں کا کہ والدین ہمارے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی شریر جو ہے، ان کی آتما جو ہے وہ کسی اور جانور میں منتقل ہو جاتی ہے، اور یہی وہ عقائد سیئہ ہے، عقائد قبیحہ ہیں، اللہ معاف کرے، جو مسلمانوں میں آ گئے۔ انہوں نے بھی یہ عقیدے بنا دیے کہ روافض کا بالکل یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے بظاہر تو حضرت علی ہے لیکن اصل تو مولا ہے، اسی لیے وہ ہر جگہ مولا علی مدد، مولا علی مدد، وہ اللہ مدد نہیں کہتے، یا اللہ مدد کبھی نہیں کہیں گے، یا علی مدد کہیں گے، مولا علی مدد کہیں گے، بلکہ السلام علیکم بھی نہیں کہیں گے، ایک کہے گا یا علی مدد جواب میں، اگلا کہے گا مولا علی مدد، یعنی تسلی ہوگی کہ یہ واقعی ہمارے جماعت کا پکا آتی ہے کہ ہمارے تحیا، ہمارے آداب کو جانتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اللہ معاف فرمائے، باقاعدہ ایک مستقل فرقہ ہے حلولیہ، فرقہ ضالہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اسی سے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے وہ مسائل پیدا کیے کہ جی منصور تو نہیں بول رہا تھا نا، منصور کے اندر خدا بول رہا تھا، اور وہ علم اچھا اس کو پھر وحدت الوجود
اچھا پھر اس کو ایک اس طرح پھیلایا گیا نعوذ باللہ کہ بعض حقائق کو اس انداز میں موڑا گیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے کہا جی دیکھیں جی بس ہر آدمی جو ہے نا بس اس میں بس یہ ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں نا بندہ ہم تو جناب خدا کو دیکھ رہے ہیں. اسی سے وہ اشعار لوگوں کے اپنا مشہور کیے گئے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. حالانکہ بات تو اور تھی, مانا یہ تھا کہ جہاں جہاں ہم نظر ڈالیں تیری سن آتے ہیں, آسمانوں پہ نظر ڈالیں, زمین پہ نظر ڈالیں, کائنات پہ نظر ڈالیں, انسانوں پہ نظر ڈالیں تو خدا یاد آتا ہے, مانا مقصود تو یہ تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بس جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, کہ وہ تو اللہ تو ہمارے اندر ہے جب چاہے ہم دیکھو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے معاف کرے معاف کرے, یعنی وہ اس حد تک آگے بڑھے ہیں کہ باقاعدہ اشعار میں دیوان میں انہوں نے باقاعدہ یہ محبت میں عقیدت میں آ کے شعر لکھے ہیں کہ ظاہر میں پیر فرید ہے لیکن باطن میں تو خود اللہ ہے. باقاعدہ انہوں نے سرائے کی زبان میں ایک شاعر ہے جس نے اپنے دیوان میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا جو چاچنا کا شہر ہے وہ ایسے ہے جیسے مدینہ ہو, اور کوٹ مٹھن ایسے ہے جیسے بیت اللہ ہو, اور پیر فرید ایسے ہے جیسے خود اللہ ہو. یہ عقائد. اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر, وہ کہتے ہیں یہ کہ اللہ کی تو صفت ہو ہی نہیں سکتی. حاضر ناظر تو ہوتا ہی پیغمبر ہے, انبیاء ہیں یا شیخ ہے یا پیر. وہ کہتے ہیں کہ فرق وہی گئے کہ جیسے علم غیب اللہ کا ذاتی تھا ان کا عطائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ان کو اللہ نے دے دی ہے, اب ان کو اللہ نے یہ قوتیں عطا کر دی ہیں کہ ہر جگہ ہر مقام پہ ہمارا شیخ جو ہوتا ہے, ہمارا پیر جو ہوتا ہے, ہمارا مرشد جو ہوتا ہے وہ حاضر ہے اور ناظر ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے, موجود بھی ہے دیکھنے والی بھی ہے. اسی وجہ سے یہ سارا کھڑے ہو کے صلوات و سلام پڑھتے ہیں کہ حضور موجود ہے. اصل عقیدہ وہی ہے, وہ حاضر ناظر والا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایسی ایسی عجیب باتیں لکھی ہیں نعوذ باللہ کہ آدمی کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, مجھے تو یعنی نقل کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ جانے انہوں نے لکھ کیسے دی ہے, کتابوں میں لکھ دی ہے ملفوظات حصہ دوم, اور وہ کسی چھوٹے آدمی کی لکھی ہوئی بات بھی نہیں, اعلی حضرت کی ہے, اعلی حضرت کے ہی ملفوظات ہیں, اعلی حضرت کے ملفوظات ہیں, ملفوظات کا حصہ دوم کفا انچاس. اس پہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیدی احمد سلجماسی ایک بزرگ گزرے, ان کا نام تھا سید احمد سلجماس, ان کے علاقے کا نام تھا تو وہ سلجماسی کہلاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی دو بیویاں تھیں اور وہ مرید تھے حضرت عبد العزیز دباغ کے, وہ اللہ والے لوگ تھے. لیکن اب بات سنیں, اندازہ کریں عقیدے کو بگاڑنے میں, آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اللہ باپ فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو مریدی تھی عقیدت تھی وہ حضرت سیدی عبد العزیز دباغ سے تھی, اور جب ایک دن سیدی احمد سلجماسی اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بھائی تم احمد, تمہاری دو بیویاں ہیں اور ایک بیوی کی موجودگی میں اس کے جاگتے ہوئے تم دوسری بیوی کے ساتھ کیسے لیٹ گئے؟ تو اس نے کہا حضرت کہ میری جو بیوی ہے وہ سو گئی, اس کو نیند تھی, تو وہ جو کہ سو گئی تھی اس لیے میں دوسری بیوی کے ساتھ لیٹ گیا. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں وہ سو نہیں گئی تھی, اس نے سوتے میں جان ڈال لی تھی اور وہ بالکل جاگ رہی تھی, اور یہ تم نے زیادتی کی ہے کہ ایک بیوی دیکھ رہی ہے اور تم دوسری بیوی کے ساتھ اپنے حقوق پورے کر رہے ہو, یہ غلط بات ہے. تو اس کے بعد وہ بڑے حیران ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا, یہ تو آخر میرے گھر کا راز ہے. میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اس کمرے میں کوئی تیسرا پلنگ بھی پڑا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں, انہیں اسی پہ تو میں لیٹا ہوا تھا. یہ ملفوظات میں ہے, ملفوظات حصہ دوم صفحہ 49, جس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے مرشد اور شیخ سے تو کوئی حالت بھی چھپی نہیں ہوتی بندے کی, وہ تو ہر جگہ حاضر ہونا دے رہے ہیں. یہ کتابوں میں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو جی بندے نے مثال کے طور پہ ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی بڑھ مار دی, ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی بھنگ کی ترنگ میں آگے کوئی بات کہہ دی, ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آدمی ایک ہوتا ہے کہ ابھی نشے میں بیٹھا تھا یا کسی بھول میں بیٹھا تھا. وہ حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یار یہ شیعہ سنی کا جھگڑا میں ختم کرنا چاہتا ہوں, خلافت ابو بکر سے جو لڑ رہے ہو تم کوئی خلیفہ بناؤ میں اس کو خلافت دے دیتا. پہلے تو وہ خلیفہ تو بناؤ نا, کس کو خلافت دو گے؟ وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا, وہ نشے میں بیٹھا تھا بےچارا, وہ کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا جی میں خلیفہ بنوں گا. تو حضرت شاہ صاحب اس کو جانتے تھے, انہوں نے کہا سیدو یہ کھوجا ہے, پھر بھی تو خلافت کھوجا لے جائے گا, تم سید تو پھر روتے رہ جاؤ گے, پھر جھگڑا تو باقی رہا, پیسے کھوجے کو تو راضی کرو. اب اس کو پتا بھی نہیں خلیفہ کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا میں بیٹھا تھا, انہوں نے کہا کہ کون خلیفہ بنے ہو رہے ہیں, میں بنوں گا. تو ایک تو ہوتا ہے نا نشے کی ترنگ میں آ کے مثلا کوئی بندہ غلط بات کہہ جائے, یا ایک دفعہ آدمی خطابت کے جوش میں آ کے کوئی بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ باقاعدہ کتاب میں لکھی جائے. اسی طرح آپ ان کی کتابیں ہیں, نجم الرحمان ایک کتاب کا نام ہے, مقیاس حنفیت ایک کتاب کا نام ہے, جاء الحق ایک کتاب کا نام ہے. انہوں نے ان کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ حاضر ناظر ہونا جو ہے یہ تو صفت ہی انبیاء اولیاء کی ہے. جو حاضر کا معنی ہوتا ہے جو نہیں تھا حاضر ہو گیا, وہ کہتے ہیں اللہ تو اس طرح ہو ہی سکتا, لہٰذا یہ اللہ کی تو صفت ہی نہیں. اور کہتے ہیں ناظر مانا دو آنکھوں سے دیکھنے والا, اللہ نے یہاں تو دیکھتے ہیں لیکن یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کی آنکھیں ہیں. لہٰذا مانا یہ ہے کہ اللہ بھی نعوذ باللہ ناظر نہیں ہو سکتے. تو یہ تو حاضر اور ناظر جو ہے ہوتا ہی نبی ہے, ہوتا ہی شہر ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ ہدایت دے, اور پھر اپنے عقیدوں کو جوڑ توڑ کو ثابت کرنے کے لیے پھر جناب حضور کے معجزات کے حوالے دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے, کہ جب میں سفر کرتا ہوں تو زمین لپیٹ دی جاتی ہے, مختصر ہو جاتی ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, میں ایک مہینے دور ہوتا ہوں اور دشمنوں کے دل میں میرا رعب پڑ جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں یعنی کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی باتیں اکٹھی کر کے انہوں نے کہا جناب دیکھیں جب زمین لپیٹ دی گئی تو گویا ساری زمین سامنے ہو گئی, تو لہٰذا اب ہر جگہ ہو گئے نا, زمین تو لپیٹ دی گئی. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو ساری قصہ کہانی ان کو بتا دی تو مانا یہ ہے کہ حضور کے سامنے ہر چیز تھی, حضور ہر چیز دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں. تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک ہی سوال کے سینکڑوں جواب, ہم سے کچھ اور ان سے کچھ, درباں سے کچھ. جب آدمی جھوٹا ہو نا تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھیا پوچھے نا کہاں گیا تھا. یعنی آپ اللہ معاف کرے کوئی عورت گھر سے غلط طریقے سے باہر جائے واپس آئے نا, جتنے بندے پوچھیں گے سب کو نیا نیا جواب دے گی کیونکہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اس لیے ایک ہی سوال کے سینکڑوں جواب, ہم سے کچھ اور ان سے کچھ, دربار سے کچھ. تو کسی کو تو کچھ کہتے ہیں, کسی کو کچھ کہتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ یہ وہابی سمجھتے نہیں, حضور کی روح مبارک حاضر ہے. حضور کی روح مبارک جو ہے کہ ان روحہ موجود فی کل بیت من بیوت المسلمین, کہ ہر گھر میں حضور کی روح مبارک موجود. حالانکہ ملا علی قاری الحنفی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے نہیں, وہ خارج ہے اہل سنت. اسی طرح باقاعدہ فتاوی قاضی خان, اسی طرح باقاعدہ عالمگیری, اسی طرح باقاعدہ ان علماء. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل بدعت, یا تو یہ پڑھتے ہیں خامخواہ اپنے آپ کو حنفی کہتے رہتے ہیں. کبھی انہوں نے شاید حنفیوں کی کتابیں پڑھی نہیں اور حنفیوں کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں حنفی, نہ کبھی انہوں نے کوئی کتاب دیکھی ہے نہ انہوں نے کبھی کوئی مطالعہ کیا ہے. حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے ایسے ایسے علماء بھی پیدا کیے ہیں. آج ہی ذکر ہو رہا تھا کہ مفسر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے بعد جب حساب کیا گیا کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں, تو حساب کیا گیا ماشاءاللہ تو ایک روزانہ کا 40 صفحہ بنتا ہے ان کا. 40 صفحہ کہنے پوری کتابیں کتنی صفحے لکھی ہیں اور کل زندگی کتنی تھی, تو اس میں اگر حساب کیا جائے تقسیم کیا جائے تو 40 صفحہ روز کا بنتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے کتنی محنت. آپ حیران ہوں گے کہ علامہ شمس الائمہ سرخسی نے 30 جلدیں کتاب لکھی اور وہ بھی کنویں میں بیٹھ کے. بادشاہ ناراض ہو گیا ایک مسئلے پہ, کنویں پہ قید کر دیا, قید کر کے کنویں میں بٹھا دیا کہ کنویں میں بیٹھ گئی. شاگرد آتے روٹی لے کے پہنچا جاتے کو پانی پہنچا دیتے ان کو کہتے کہ یار مہربانی کیا کرو کو کاغذ قلم لایا کرو میں کسی لکھتا رہا ہوں فارغ کے بیٹھا ہوں تو کیا کرو. تو 30 جلدوں کی کتاب کنویں میں بیٹھے بیٹھے لکھ ڈالی اور جو کنویں میں بیٹھے لکھ ڈالی وہ باہر جو کتابیں رکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی. اس نے تو بغیر کسی کتاب کی لکھی ہے نا, اس کے سامنے تو کوئی کتب خانہ نہیں. ابھی آپ حیران ہوں گے کہ مفسر شاہین کی تفسیر جو ہے بتائیں آپ کو کتنے جلد ہے, 400 جلد میں تفسیر لکھی ہے قرآن کی. اس میں 400 جلد آپ پڑھ سکتے ہیں تو پتہ نہیں یہ بیچارے اللہ عالم کہاں پڑھتے رہتے ہیں اور ساری دنیا میں الٹا احناف کو بدنام کر دیا کہ جناب یہ حنفیوں کا عقیدہ ہے اور یہ حنفیوں کا عقیدہ ہے اور یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے اور جھوٹھی بات. آپ 4000 زیادہ ماشاء اللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں, ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ زیب النساء نے تفسیر قرآن لکھی تھی؟ زیب النساء جو تھی بادشاہ کی بیٹی, اس نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی, تفسیر زیب. اور وہ نادر یعنی نادر ہے روزگار تفسیر, ایسی نہیں کہ کوئی عام تفسیر. اور وہ اپنے علم میں اور اپنے مطالعے میں اس قدر کھوئی رہتی تھی کہ باپ کو بھی ملنا ہو تو 8-8 دن بعد کو وقت مانگنے میں گزر جاتے تھے. کہ وہ اپنے, اس نے صرف یہ لکھا ہے کہ مجھے بادشاہ کی بیٹی ہونے کا ایک فائدہ ہوا کہ جو کتاب مانگی اللہ نے وہ مجھے, جو میں نے فرمائش کرنی تھی میری فرمائش تو کتابیں ہوتی تھی اور بات چونکہ باپ بادشاہ تھا لہٰذا وہ کتابیں مجھے فوراً پہنچ جاتی تھی. تو بس مجھے ایک خوشی ہے باپ بادشاہ ہونے کی اور تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا باپ کے بادشاہ ہونے سے. تو یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیز کے جنہوں نے زندگیاں اور علم کے اندر کھپا ڈالی ہیں اور ساری زندگی جنہوں نے کتابوں میں محنت کی ہے اور بڑے بڑے آپ فتح وقادی خان دیکھیں, عالمگیری دیکھیں, آپ در مختار دیکھیں, آپ رد المختار دیکھیں, آپ ساری کتابیں دیکھیں, ان میں متفق علماء احناف علماء دیوبند کا یہ متفق فتویٰ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی عورت سے شادی کرے اور وہ کہے کہ من خدا با رسول گواہ میں کردم کہ میں اللہ کے رسول کو گواہ کر کے تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا یک پر وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے جیسے اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھا حضور کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر سمجھا کہ حضور موجود ہے اور گواہ ہے میرے نکاح کے. تو اسی لیے یہ ایک بہت بڑا مرکت الآرا مسئلہ ہے اور انتہائی اہم مسئلہ ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے سارے ملکوں میں یہ تمام جو جھگڑے ہوتے ہیں, صلاۃ السلام ہو رہے ہیں, میلاد ہو رہے ہیں, کھڑے ہو جاؤ ہر جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھو اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اسی حاضر ناظر, ان کی اصل جڑ جو ہے وہ یہ حاضر ناظر کا عقیدہ. اچھا بعض پیروں نے, ایک پیر صاحب سے فوت ہو گئے اور اچھا وہ ماشاءاللہ بڑا بڑے پیر کا معنی یہ ہوتا ہے جس کے بڑے آدمی مریض ہیں. پہلے زمانے میں تو بڑا پیر وہ ہوتا تھا نا جو اللہ والا ہو, جو بہت بڑا عابد ہو, بہت بڑا زاہد ہو, بہت بڑا عبادت والا ہو, تقوی والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. اب بڑا پیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بڑے بڑے لوگ مرید ہوں, وہ بڑا پیر ہوتا ہے. تو ہمارے ایک صدر تھے پاکستان کے, وہ بھی ان کے مرید تھے, اس لیے وہ بڑا پیر تھا. اب جناب وہ پیر صاحب جب باہر نکلتے کسی مثلاً کسی جگہ سے جانا ہے, کسی دوسرے شہر میں جانا ہے, تو کیونکہ وہ بڑے پیر تھے ماشاء اللہ, تو ان کے پروٹوکول کے لیے جناب 20-20 پنجارو اور لینڈ کروزر اور رینج روور اور جناب بڑے بڑے ہائی ایس کے ڈبے اور گاڑیاں اور گنج مین اور اسلحے سے بھرے ہوئے لوگ آگے پیچھے سرکار کے لیے جاتے تھے. تو جاتے جاتے بس حضرت اشارہ کرتے بھی گاڑیاں روک دو, گاڑی روک دیتے, جن پیچھے حضرت پیر صاحب گاڑی سے نکلتے اور سڑک سے دور ایک قلعہ زمین تک ایسے بھاگتے جا رہے ہیں, باقی کسی کو حکم نہیں, خبردار حضرت کا پتہ نہیں کیا راز ہے, وہاں جا کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. اب سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ وہاں حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا پوری روڈ پہ تو ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں, ادھر کی ٹریفک بھی بند, ادھر کی ٹریفک بھی بند, اور ٹریفک والے بات کر نہیں سکتے, گن مین ہیں سارے مسلح کھڑے ہیں, کلشن کوفیں کوزیاں لے کے کون بات کرے, مرنا ہے کسی نے. اور جب پیر کا صدر مرید ہو تو مقدمہ کون درج کرے گا؟ سنے جی اکرے باب میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر, قاتل بھی وہی, منصف بھی وہی, شاہد بھی وہی, تو کس میں جا کے آ رہی ہیں اپنے خون کا دعویٰ کریں, کون سنے گا؟ تو اب لوگ جناب دیکھ کیا ہو گیا, اس نے کہا کیا ہو گیا, ایک میلہ بن گیا نا, ہزار کروڑوں لوگ اتر رہے ہیں بسوں سے ٹرکوں سے, وہ بھی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی حضرت مرشد حضرت فلاں پیر صاحب کھڑے ہیں, پیر صاحب کھڑے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد جناب پیر صاحب روتے ہوئے جناب آ گئے, اور جو ان کے خاص خلفاء ہوتے تھے وہ جناب کہتے ہیں کہ حضرت مبارک ہو, حضرت مبارک, ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے سرکار دو عالم جا رہے تھے تو میں نے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تو حضور کھڑے ہو گئے, بڑا پیار فرمایا, بڑی شفقت فرمائی, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, اور ابھی تک سینے میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے, بس سبحان اللہ جی, بس ابھی ابھی ملاقات ہو گئی. اب جناب لوگ مبارک دے رہے ہیں اور ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ سبحان اللہ, کہ جناب کمال ہے کہ حضور پاک جا رہے تھے اور حضرت کو بلا لیا, اور حضرت دوڑ کے مل بھی آئے, بات بھی ہو گئی, ہاتھ بھی پھیر لیا حضور, اور لوگ وہی ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ کی. جناب جس کا اتنا بڑا مقام ہو کہ راستے میں چلتے ہوئے حضور کو مل لے, مدینے میں 30 سال کا ہو حضور سے ملاقات نہ ہو اور پاکستان میں ملاقات کرا دے, کمال ہے نا. ہمارے اپنے ضلعے میں ایک پیر صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ میرے سامنے آپ بیٹھ گئے تو وہ یوں کرتے تھے کہ آنکھوں میں ہاتھ رکھتے, وہ کہتے تھے کہ بس 5 منٹ میں میں ایک کلام پڑھوں گا, آپ کی آنکھوں سے نور نکلے گا, اور اس کے بعد فوراً میں آپ کو حضور کی زیارت کرا دوں گا. اچھا مجھے بھی بڑا شوق ہوا یار, اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے بھائی, 5 منٹ میں آدمی کے بس صرف آنکھوں میں ایسے ہاتھ رکھو, اسی وقت نور پیدا ہو, اسی وقت حضور کی زیارت ہو جائے. ہم تو ساری زندگی طالب علم میں پڑھتے پڑھتے مر گئے, ہمیں زیارت نہیں ہوئی. تو میں مجھے بھی بڑا شوق ہوا, میں نے کہا کہ جی اس پیر صاحب کی خدمت میں ہم جاتے ہیں. ہم نے جناب معلومات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں جگہ ہے, اپنا ایک جگہ تھی بہادر پور اور شاید بہادر پور اور رحیم یار خان کے درمیان میں, اور اس کا ایک بہت بڑا بڑا سڑک جناب بورڈ لگا تھا, آخری آرام گاہ انہوں نے ایک بورڈ لگایا ہوا تھا, کہ اس حضرت نے وہی مرنا تھا نا, تو آخری آرام گاہ ہے نا حضرت کی. تو وہاں جناب اتفاق سے میں نے کہا بھی جائیں, مجھے لوگوں نے کہا کہ مکی صاحب آپ نہ جائیں, پتہ نہیں کون ہے کیا ہے. میں نے کہا یار کوئی ہو کیا ہے, اگر واقعی وہ کوئی ایسا بڑا شیخ ہے تو ہمیں زیارت کر کے ثواب ہوگا, اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو چلو کم از کم تسلی ہوگی. بس یعنی وہ جو ہمارے یہاں ضدی عادت ہوتی ہے نا بیوقوف بلوچوں کی, وہ اپنی ضد. میں جناب وہاں چلا گیا, اب وہاں جاؤں تو جناب سب سے پہلے تو حضرت کے خلفاء مجھے ملے ماشاءاللہ, کسی کے گلے میں زنجیریں ہیں, کسی کے ہاتھ میں گھنگرو ہیں, اور جناب وہ گھنٹ گھنٹ بجا رہے ہیں, اور کچھ بیٹھے بھنگ رگڑ رہے ہیں. پہلے تو حضرت کے خلفاء کی زیارت ہوئی نا, کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ جو ہیں حضور کے ہوئے ہیں. اب میں نے دل میں سوچا کہ ابھی اچھا تو ہے, سمجھ تو لے لیا, جس کے صحابی ایسے ہیں تو حضرت کیسے ہوں گے. وہ حضرت ضیاء القاسمی مرحوم اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, وہ فوت ہو گئے, خطیب آدمی بھی تھے اور بڑے مزاح بھی کرتے تھے. وہ جب یہاں حرم نے قبضہ کیا اور ایک جھوٹا مہدی بن گیا, تو وہاں وہ تادا آئی عمرہ کر کے گئے تھے اور جلسے میں تقریر کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ حاجی خلیل ہوتے تھے فیصل آباد کے, بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھا ہنس مخاد تھا اور بڑا عجیب آدمی تھا یعنی وہ بھی. تو وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو کسی نے چٹ بھیجا کہ حضرت چونکہ آپ عمرے پہ تھے, وہاں جو نبی مہدی پیدا ہوا اس کی آپ نے زیارت کی ہے. تو قاضی صاحب نے سنا یہ اس کا صحابی بیٹھے ہوئے, اس کو دیکھ کے اس کا اندازہ تھا, وہ یہ حضرت بھی ان کے صحابی ہیں, ان کو دیکھ لو تو وہ سمجھ آ جائے گا. جیسے کوئی آدمی مرزا بشیر کو دیکھ لے, نور الدین کو دیکھ لے, مرزا طاہر کو دیکھ لے, تو غلام محمد قادیانی کو خود سمجھ لے کہ وہ کیا ہوگا. مہدی آ کے دنیا میں امن کرے گا, یہ تو نہیں اللہ کا کعبہ بند کر دے گا. بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ ایک حد سے ہیں, اللہ تمام حوادث سے حرمین شریف ہیں ان کو قیامت تک محفوظ رکھے, تمام فتنوں سے محفوظ رکھے, اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے. تو بہرحال جناب میں نے انہوں نے کہا جی اب تو آپ نے پیر صاحب کو سمجھ لیا, میں نے کہا یاد چھوڑو پھر بھی جاتے ہیں, کہ آ گئے ہیں تو کیا کھا تو نہیں جائے گا. انہوں نے کہا حضرت یہ اس کا علاقہ ہے, یہ سارے لوگ ہیں مشائی مشائی پھر رہے ہیں, وہ خدا نہ خاصا سمجھ جائے کہ یہ مولوی مکی تو پکا وہاں بھی ہے, اس کا تو باپ بھی وہاں بھی نسلی وہاں بھی ہے, تو خدا نہ خاصا یہاں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر لے. ہم صرف دو آدمی ہیں, میں ایک نوکر ہوں ایک آپ ہیں, تو ہم دو آدمی کیا کر رہے ہیں, چھوڑے یار اگل کی بات ہے, کیا کر رہے ہیں کیا بنے, ہم پلوچے آدمی 20-25 سے تو ہم لڑ دیں. یہ جو بات ہے کہ ہم دو آدمی کیسے دو آدمی ہیں, اللہ کا فضل ہے ان نشانیوں سے نہیں مار کھاتے, بنگی کیسا ہو آگے. خیر جی ہم چلے گئے, پیر صاحب کو بلایا, اندر اطلاع بھیجی, اس نے بلا لیا اور بڑا کھڑے ہو کے ملا, بڑا استقبال کیا, اور داڑھی مونڈی ہوئی اور اتنے تک مونچھے اور اتنے بڑے بڑے بال, شکل دیکھ کے جناب میں نے کہا نور کیا روشن ہوگا, پہلے اگر نور کالا ہے تو پھر تو یہی ہے. میں نے کہا بھی اگر نور کا رنگ ہوتا ہے سیاہ, کیونکہ ہم نے تو نور دیکھا نہیں, ابھی ہم نوری تو ہے نہیں, اب تو خاکی ہو گئے ہم, تو نہ نوری نہ نور والے نہ نوری پارٹی کے بندے, ہم تو خاکی ہو گئے. میں نے کہا کہ بھی وہ ایک نشائی کہتے ہیں نا جی, اس کو خیال آ گیا رمضان کا مہینہ تھا, روز بیوی کہہ بھی شرم کر روزہ رکھ لے تہجد پڑھ لے, ایک دن اس کو بھی شوق ہو گیا کہنا جا چلو آج تہجد پڑھ لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے، وضو کون کرے، تیمم کر کے پڑھ لیتا ہوں، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، تیمم کر کے فجر کی نماز بھی پڑھ لوں گا اور روزہ بھی رکھ لوں گا. تو تیمم کیا، اس کے بعد تہجد پڑھی، پھر اذان ہو گئی تو فجر کی نماز پڑھی. اب جون جون روشنی ہوئی تو بیوی نے دیکھا کہ کیا ہے، سب سارا منہ سیاہ ہو گیا. تو بیوی نے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہے؟ اس نے کہا آج قسمت سے نماز پڑھی ہے، نور ہے، اور کیا ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ اس نے کہا اگر نور ہے کالا پھر تو سارا تیرے منہ پہ ہے، اور اگر نور ہے سفید تو معلوم ہوتا ہے تو نے کوئی منہ کالا کیا ہے اپنا. تو اس بیوی نے دیکھا وہ تبا پڑا تھا نا آج روٹی پکانے والا الٹا کر کے، اس پہ ہاتھ تمہاری قسمت نے تیمم کیا تھا، وہ سارا جو اس نے چہرے پہ لگایا تو سارا تبا تو چہرے پہ آ گیا نا. تو وہ ایسا جناب تماشا ہوا، میں نے کہا یار یہ بھی پیر ایسا ہے. خیر جناب میں بیٹھ گیا، میں انہوں نے کہا جی آپ کیسے آئے، میں نے نام بتایا، آپ کیا نام ہے، میں نے کہا جی محمد مکی وجے. اچھا بڑا نام سنا ہے جی آپ کا، آپ میرے پاس کیوں آ گئے؟ میں نے کہا جی میں نے بھی آپ کا نام سنا تھا، میں نے کہا جا کے کچھ فیض حاصل کروں، اور آپ بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں. وہ کہہ رہے نہیں جی میں تو بہرحال بڑا غلط آدمی ہوں، آپ غلط مقام پہ آئے ہیں. میں نے کہا جی میں نے سنا ہے کوئی نور شروع ہوتا ہے. کہا بابا کیا نور شروع ہوتا ہے، ہماری روزی کے بہانے ہیں، تم خام خواہ کیوں ہمیں چھیڑتے؟ تو میں نے کہا پیر صاحب چکر کیا؟ انہوں نے کہا یار تم کسی کی آنکھوں پہ دو منٹ کے دبا کے ہاتھ رکھو، چنگاریاں نکلیں گی، وہی نور ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کسی کی آنکھوں پہ تم ہاتھ رکھو، اس میں کون سی چوری ہے؟ میری روزی کا چکر ہے یار، کیوں خام خواہ میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، تم اللہ کی توحید بیان کرو، ہمارے مقدر میں شرک لکھا ہوا، ہم نے برباد ہونا ہے، ہو رہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ غلطی پہ ہو تو احراز پہ آ جاؤ. اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ دعا کرو، اس کا ایک حل ہے کہ دعا کریں، باقی نہ میں پیر ہوں، نہ میرے پاس کوئی نور ہے، نہ میرے پاس بھی چیز ہے، چند شعبدہ ہے میرے پاس، بعض علوم ہیں جن کے ذریعے سے میں آپ کو آپ کی کچھ باتیں بتا سکتا ہوں، اور جاہل لوگ جو ہیں وہ میرے عقیدے میں پھنس جاتے ہیں جب میں ان کو بتلاتا ہوں ان کی زندگی کے کچھ واقعات. اور وہ یہ ہے کہ میں علم جفر کا اور ہاتھ ریکھا کا، پابست کے علوم کا، ان کا میں بڑے آخری درجے کا پروفیسر ہوں. اگر آپ کیا ہیں تو آپ کو بھی کچھ بتا دوں. میں نے کہا میں تو اس کو کفر سمجھتا ہوں، یاد آپ سے کیا پوچھوں، میرے عقیدے میں تو یہ پوچھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انذر علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں نے کہا نا کہ مگی صاحب یہ آپ کا مقام نہیں ہے، آپ اپنا راستہ رہیں، ہمیں اپنے راستے کریں. میں نے کہا نہیں رہنے والی بات تو غلط ہے، میں تو کوشش کروں گا کہ آپ اپنے اس راستے سے ہٹ جائیں. تو اس نے کہا جی سر میں کل یہاں سے ڈیرا اٹھا کے چلے جاتا ہوں. انہوں نے کہا چونکہ آپ جو مجھے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس علاقے میں سارے بلوچ ہیں، میں جانتا ہوں آپ کا دماغ خراب ہو گیا اگر تو یہ مجھے ویسے اٹھا دیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. میں نے کہا نہیں حضرت میں آپ کو اٹھانے نہیں آئے، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ صراط مستقیم پہ آئیں. اس نے کہا مگر صاحب جاہل جو بگڑے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، میں تو پڑھا لکھا بگڑ گیا ہوں، میرا ٹھیک ہونا اللہ کے ہاتھ میں، میں بندوں سے نہیں ٹھیک ہوتا. اس نے کہا میں تو پورا درس نظامی کا فارغ ہوں اور میں نے ڈبل ایم اے کیا ہے، میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں تو پڑھا لکھا جب گمراہ ہو گیا ہوں تو میری ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، میں تو جہل تھوڑا ہوں. تو اس طرح کے عقیدے رکھنے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہر مسلمان کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. تو یاد رکھیں کہ یہ بنیادی عقیدے ہیں جن سے انہوں نے لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ حضور آ گئے. اچھا حضور کی روح مبارک موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ علماء احناف کا کتنا بڑا فتویٰ ہے، علماء دیوبند کا کتنا بڑا فتویٰ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ میرے نکاح کا اللہ اور اللہ کے رسول گواہ ہے وہ کافر ہو گیا، کہ اس نے حضور کو عالم الغیب بنایا، اس نے حضور کو حاضر ناظر سمجھا. تو اس لیے سب سے پہلے انشاءاللہ اس عقیدے پر ہم اللہ کے قرآن سے اور اس کے بعد احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اللہ کو منظور ہے تو جو اس فرقے کے مخالفین کے استدلالات ہیں ان کے دلائل ہیں، پھر ان کے دلائل اور ان کے جوابات کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک بات اللہ کا قرآن کہہ دے تو مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہے، جب اللہ کا قرآن ایک بات کہہ دے بس اس کے بعد مسلمان کو دوسری بات پوچھنے کی کیا ضرورت. قرآن نے کہہ دیا اللہ ایک ہے بس، اب تم بحث کرتے پھرو جی ایک ہے یا دو ہیں، وکل ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ. اللہ کا قرآن فرماتا ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی مریم کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے لوگ، سب چاہتے تھے کہ میں بی بی کے فضل مریم کی کفالت کروں، میں بی بی مریم کی حفاظت کروں، میں خدمت کروں. آخر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی میرا حق ہے، اس لیے کہ میرے گھر میں بی بی مریم کی خالہ ہے اور خالہ بھی منزلت الام ہے، لیکن اگر آپ یہ بات بھی نہیں مانتے تو ایسا کرتے ہیں کہ قرآن دازی کر لیتے ہیں، جس کا نام قرآن کہلا ہے وہ بی بی مریم کی کفالت کرے. سب لوگ راضی ہو گئے. اب قرآن دیکھیں نا، سبحان اللہ، یہ پیغمبروں کی قرآن اندازی ہے. قرآن اندازی یعنی قرآن کیسے ڈالا گیا. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ چلو بنا لکھ لیا اس کو کہا نکال لو. ہمارے ہاں تو عام طور پہ یہ قرآن ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر بھی دو کاغذوں میں نام لکھ لیا اور اس سے کہا بس ایک کامیاب ایک ناکام، کہا نکال لو بھی جو کامیاب، بابا یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا. تو ایک دفعہ ایسے ہمارے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے، جب دونوں کینڈیڈیٹوں کے ووٹ برابر ہو گئے تو فیصلہ ہونا تھا قرآن اندازی پہ. فیصلہ قرآن اندازی پہ ہونا تھا تو ایک وہ ان میں ایک کینڈیڈیٹ ایسا تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ یار پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اس نے کہا جی آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میں نے ہی جیتنا ہے. ابھی آپ کیسے جیتیں گے، آخر قرآن ہے پتہ نہیں کس کا نام نکلا ہے. اس نے کہا جناب میں نے جیتنا ہے، میں نے جیتنا ہے، جب طاقت میرے ساتھ ہے، جب قوت میرے ساتھ ہے، جب اقتدار میرے ساتھ ہے تو میں نے جیتنا ہے. ان کا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، اب معاملہ آ گیا، تم دونوں کی طاقت برابر ہو گئی، دونوں طرف سے تمہارے جو ووٹ ہیں نا دونوں طاقتوں کے، دونوں کینڈیڈیٹس کے برابر ہو گئے، تو اب آخری فیصلہ ہونا ہے قرآن پہ. اور قرآن کا فیصلہ تو تقدیر کرتی ہے نا، جو اللہ چاہے گا پتہ نہیں کس کا نام نکلا ہے. ہو سکتا ہے تمہارا مخالف بھی جیت گیا، اسے کہا کہ نا بگی صاحب عجیب باتیں کرتے ہیں، میرا مخالف کیوں جیت گیا، اسے میں نے جیتنا ہے. ہماری تو گپ شپ ہو رہی تھی، مذاق ہو رہی تھی، وہ جناب قرآن اندازی ہوئی اور وہ جیت گیا. اور اس کے بعد جناب وہ مجھے ملا بعد میں، تو کہنے لگا کہ دیکھیں گے اب میں جیت گیا ہوں کہ نہیں جیت گیا. میں نے کہا یار تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے تھے. اس نے کہا جناب جب دونوں پہ میرا نام لکھا ہوا تھا تو میرا نام ہی نکلنا تھا. انہوں نے کہا سائن کمال کرتے ہیں، بلکہ لکھنے والے بھی ہمارے تھے، اٹھانے والے بھی ہمارے تھے، نام دونوں میں میرا تھا، جو اٹھاتے جیتنا تو میں نے تھا. اس وقت جب شور ہو گیا مبارک مبارک، دوسری پرچی کس نے دیکھنی تھی، وہ تو شور ہو جاتا ہے نا، سب کا ہلکا ہو جاتا ہے نا، سبحان اللہ جیت گئے مبارک، اس کو اٹھا کے جا رہے ہیں. اب ہارا ہوا بھی شرمندہ ہو کے بےچارا پیچھے نکل جاتا ہے، دوسری پرچی اٹھا کے دیکھے کون کہ اس میں بھی یہی نام لکھا ہوا ہے، کوئی اور نام لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے، یہ اس بات کو سمجھے کہ لیکن یہ نبوت کا امتداد ہے. حضرت نے حکم دیا کہ بھی قلم لے آؤ، وہ قلم تھی جو پہلے دور میں جو ہم لکھتے تھے، اپنا کانے کی قلمیں بناتے تھے، چاقو سے ٹھیک کر کے وہ قلمیں بناتے تھے اور لکھتے تھے. اور اسی زمانے میں الحمدللہ جن لوگوں کے خط تھے نا، یہ جب سے انگریز کا قلم آیا خط بھی بگڑ گیا، ایمان بھی بگڑ گیا، دل بھی بگڑ گیا. آج مجال ہے کہ کسی کا خط ٹھیک ہو. پیدا ہوئے تو پنسل شروع ہو گئی، بال پین شروع ہو گئے، بال پوائنٹ شروع ہو گئے، پھر پین شروع ہو گئے، پھر پارکر آ گیا، پھر شیفر آ گیا، تو ہاتھ کیسے ٹھیک ہو. وہ تو جب کفر آئے گا بگڑے گی چیز. وہ خط میں آئے خط بگڑے گا، دل میں آئے دل بگڑے گا، کھانے میں آئے کھانا بگڑے گا، ایمان میں آئے ایمان بگڑے گا، لباس میں آئے لباس بگڑے گا، شکل میں آئے شکل بگڑے گی. سب طرح کا یہاں انگریزی چیز آئی نہیں اور بندہ بگڑا نہیں. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ انہوں نے جوتے پر اللہ لکھ دیا، جوتے کے تلے کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ، گاڑی کے فٹ میٹ پہ لکھا ہوا ہے اللہ، گاڑی کے بریک پہ جہاں بندہ پاؤں رکھتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے اللہ. پھر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان متعصب ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان متشدد ہیں، مسلمان پاگل ہیں اور بڑے فنڈامنٹلسٹ کے شکار ہیں. ہم شکار ہیں کہ تم ان کو یہ بگاڑتے ہو. بہرحال جناب یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کلمے لے آؤ، ہر آدمی کا نام لکھو قلم پر. قلم پر نام لکھ دیا، کہا اس کو دریا ندی میں ڈال دو، نہر بہری تھی کہا ندی میں ڈال دو. اچھا جی ندی میں ڈال دیں گے پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جو کلمے پانی کے بہاؤ کے ساتھ نیچے بہ جائے وہ تو بہ گئی، اور جو قلم پانی کے ضد میں اوپر جائے اس کا مطلب ہے وہی کفالت کرے گا. اب بتائیں اس میں کون کھوڑ کر سکتا ہے؟ جناب ہر چیز تو نیچے بہتی ہے, اوپر بھی بہتی ہے, اوپر تو پھر اللہ کی قدرت سے جائے. تو اب اللہ پاک نے کتنا نفس گتی میں پکے, وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قلم قرآن اندازی کے ڈالے جا رہے تھے, اور میرا مدنی آپ موجود نہیں تھے وہاں جب وہ جھگڑ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے وہاں موجود نہیں تھے, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہر جگہ موجود تھے. اب بتاؤ قرآن کو مانے ان کی بات مانے. اللہ فرماتا ہے وما كنت بجانب الغربی, اللہ فرماتے ہیں میرے بدی جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ کیا, جب ہم نے ان کو نبوت سے نوازا کلام سے نوازا وہاں موجود نہیں تھے. وما كنت بجانب الطور, اور آپ اس وقت طور کے کنارے پہ بھی موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی, جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ندا فرمائی آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے. اور قرآن کہتا ہے وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے جب وہ مل کے ایک تدبیر کر رہے تھے, مکر کر رہے تھے, آپ وہاں موجود نہیں تھے. قرآن کہتا ہے موجود نہیں تھے, قرآن کہتا ہے طور پہ بھی موجود نہیں تھے, قرآن کہتا ہے کہ جانب الغربی پہ بھی موجود نہیں تھے, قرآن کہتا ہے کہ بی مریم کی کفالت کی قرآن دادی میں بھی موجود نہیں تھے, قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف کے بھائی تدبیریں کر رہے تھے آپ موجود نہیں تھے. لیکن یہ جاہل کہتا ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ حاضر بھی ہے, ہر جگہ ناظر بھی ہے, کوئی چیز خالی نہیں, کوئی جگہ خالی نہیں, کوئی منطقہ خالی نہیں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں. اور خدا کے لیے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر میرا مدنی ہر جگہ موجود ہے تو پھر معراج کا کیا مطلب ہے؟ حضور تو پھر ہر جگہ موجود ہے, بیت المقدس میں بھی موجود, مکے میں بھی موجود, آسمانوں میں بھی موجود. پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ ہم کہاں لے گئے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. اللہ فرماتے ہیں ہم حضور کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف, شام کی طرف لے گئے کہ جس کے ارد گرد میں برکات ہیں ظاہری بھی باطنی بھی, تاکہ اپنی نشانیاں محمد مصطفیٰ کو دکھلائیں. میرا اللہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے, پھر ان کو دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہر جگہ حاضر ناظر مانے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ معراج ختم. اور اسی طرح یاد رکھو کہ ہجرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, ایک بلد سے دوسرے بلد میں جانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جانا. اگر حضور کو ہم ہر جگہ حاضر ناظر مان لیں, ایمان سے کہیں, پھر ہجرت کا کیا معنی ہے؟ اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار. اللہ فرماتا ہے جب دو میں سے دوسرا آپ غار میں موجود ہیں, حضور غار میں ہیں تو مکے میں نہیں ہیں, مکے میں ہیں تو غار میں نہیں ہیں, مدینے میں ہیں تو مکے میں نہیں ہیں, پھر ہر جگہ حاضر ناظر کا کیا معنی ہے؟ اگر ہم حضور کو ہر جگہ حاضر مان لیں, ہر جگہ ناظر مان لیں, ہر چیز کے دیکھنے والا مان لیں, تو پھر ہجرت کا کیا معنی؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ ساری بات کو سمجھیں, ہر چیز کو سمجھیں کہ پوری دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک وفد آتا ہے, انہوں نے آ کے سرکار دو عالم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کریں, کچھ صحابہ کی جماعت دے ہمیں, ہم بالکل مسلمان ہیں. اور پھر صحابہ وہاں جا کے ہمارے علاقوں میں قرآن پڑھائیں. حضور پاک نے 70 صحابہ کی جماعت بھیجی ان کے ساتھ اعتماد کر کے, لیکن اللہ معاف کرے کہ دیر مؤنہ پر جب وہ پہنچے ہیں تو ان دشمنوں نے دشمنی کی اور 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. ان میں ایک صحابی رو کے کہتا ہے کہ اللہم بلغ عنا, کیا میرے پروردگار ہماری اس مظلومیت اور شہادت کے بارے میں محمد مدنی کو خبر فرما دے. اگر حضور ہر جگہ حاضر نہ دیں, آپ اندازہ کریں 70 صحابہ کو جانتے ہوئے کہ یہ شہید کر دیں گے حضور نے بھیج دیا. یہ بخاری کی روایت. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت مبارک نقل کی ہے کہ غزوہ بن المصطلق میں یہ غزوہ ہے, حضور پاک بھی ساتھ ہیں اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں اپنی کسی ضرورت کے لیے اٹھ کے گئی, میرے گلے میں ایک ہار تھا وہ گر گیا. اب ہار گر گیا, اچھا وہ ہار بی بی صاحبہ کا اپنا نہیں تھا, بی بی صاحبہ نے عاریتاً مانگا ہوا تھا. جیسے عام رواج ہوتا ہے عورتیں ایک دوسرے سے چیز لے کے کہ بھئی میں شادی میں جا رہی ہوں یا میں سفر میں سرکار دو عالم کے ساتھ جا رہی ہوں تو ذرا پہن لوں گی, تو وہ ہار بھی مانگا ہوا. اب جناب جب ہار گم ہو گیا اور قافلے کی تیاری کا وقت آ گیا تو بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا تو وہ ہار گم ہو گیا ہے اور ہار میں نے مانگا ہوا ہے, میرے پاس جو ہے بطور عاریہ ہے, مہربانی کریں اگر تھوڑی دیر قافلے کو روک دیں اور صحابہ کو حکم دیں کہ تھوڑا تلاش کر لیں. اس کے مطلب ہے کہ یہی گرا ہے, چوری کو ہو نہیں سکتا, کہیں پڑا ہوگا یا راستے میں گرا ہے یا پھر جہاں تک میں گئی ہوں اس جگہ تک گرا ہے یا آپ کے اس خیمے کے ارد گرد میں آنے جانے اس میں بیٹھنے میں کہیں گر گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, حضور نے حکم دیا صحابہ کو بھی ہار تلاش کرو, سب صحابہ تلاش کریں, ہار ملتا نہیں. اچھا خدا کی شان ہے کہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے, وہ تو پھر صحابہ تھے نا, ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ اچھا پڑھ لی تو پڑھ لیو, نہ پڑھی تو چلو یار آج موڈ نہیں ہے. بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ, یار کہتے تم پڑھ لو, میرا آج موڈ نہیں پڑھ رہا ہے. نماز پڑھنے کے صاحب کا موڈ چاہیے, نماز اللہ کی موڈ انگریز کا. اچھا اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ہار تلاش ہو رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ ہے اور بی بی صاحبہ جی بیٹھی تھی تو حضور سر رکھ کے سو گئے, تو پتہ نہیں ہار میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے گھنٹہ لگتا ہے جتنا دیر لگتی ہے تھوڑا آرام کر. اچھا سفر کی تھکان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً نیند آتی, صحابہ آئے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے, ان نے کہا کہ دیکھا ہے جناب لیسوا لنا ماء, ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ولسنا علی ماء, اور ہم کسی پانی کے چشمے کے قریب بھی نہیں ہیں کہ بھر کے لے آئیں, اور نماز کا وقت قریب آ رہے اور بی بی عائشہ نے ایک ہار کے لیے اللہ کے نبی کو روک دیا اور سارا قافلہ رکا ہوا ہے, سارے قافلے کی نماز جا رہی. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نماز کا مسئلہ تھا, حضور غصے میں آ گئے, اندر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ ایسے پالتی والتی مار کے بیٹھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں. تو لیکن ابو بکر نماز کا مسئلہ ہے, غصے میں آیا نا تو بی بی عائشہ کو یہاں مارا زور سے باپ ہے. اسی سے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی باپ کا اپنی بیٹی سے حق ختم نہیں ہو جاتا, اور فقہا نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے کہ شادی کے بعد بھی باپ اپنی بیٹی کو کسی دین کے مسئلے میں ادب سکھانے کے لیے مار سکتا ہے. تم تو خیر شادی سے پہلے نہیں مار سکتے, بعد کی کیا مار سکتے, بعد میں پھر شوہر آپ کو ٹھیک نہیں کر دے گا. دیکھو جی جب ہم نے جہیز دے کے شادیاں کرنی ہیں تو پھر ادب عزت تو اسی طرح ہوگی, جب ہم نے لڑکیوں کو تول کے دینا ہے تول کے لینا ہے تو پھر عزت کی کیا بات ہے, منڈی ہے مصر والے ذرا کھلی لگا دیتے تھے ہم گھر میں بولی دیتے ہیں, فرق کیا ہے مجھے بتائے. اچھا وہاں لڑکیوں کو خریدا جاتا تھا, یہاں لڑکیوں کو خریدا جاتا ہے. وہ ایک دفعہ مجھے ایک مولوی صاحب ملے نا, تو ان کا باپ تھا بوڑھا, تو وہ بےچارا عمرہ کرنے گیا نا, طواف کرنے کے بعد صفا مروہ جو دوڑنے گیا تو کہیں بھول گیا. اچھا بھول گیا, اب بےچارا اس کا بیٹا پریشان. اچھا بیٹا بھی عالم, باپ بھی عالم تھے, ان کے بیٹے بھی ماشاء اللہ عالم تھے. میں آیا تو جناب اس کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں, تو کیا ہوا بھی خیر سے, کہتے جی بابا گم ہو گیا. میں نے کہا یار بابا چھوٹا بچہ تو ہے نہیں, اللہ کا فضل 90 سال کی عمر ہے. اس نے کہا حضرت یہی تو غم ہے نا, غم تو یہی ہے کہ وہ بوڑھے ہیں. اور کہنے لگا آج تو وہی حال ہے کہ یعقوب کو اور میرا کہ حکم پسر گم کر دبو دو من کی در گم کر دیں, کہ یعقوب بیٹے کو گم کر کے رو رہا تھا, میں باپ کو گم کر کے رو رہا ہوں, مہربانی کریں میری مدد کریں, حال دونوں کا ایک جیسا ہے. تو خیر بار اس کے بعد وہ مل گیا. تو میرے کہنے کا معنی یہ تھا کہ اس وقت لڑکیوں کو منڈی میں کھڑے کر کے بولی دیتے تھے, اب جناب لڑکے جو ہیں اگر لڑکا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پڑھا لکھا ہے یعنی اس کے پاس کوئی انگریزی مقصد ہے کہ انگریزی پڑھا لکھا عالم ہو تو اس کے لیے رشتہ ہی ملتا. ہاں جی اچھا کیا پڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جناب بخاری کی. اچھا مولوی ہوا ہے نا بھائی؟ وہ تو جناب حرم شریف میں درس دیتے. او بھائی چھوڑو یار, وہ بات ہوئی مولوی والی ہوئی نا, وہ تو رات دن قرآن حدیث سنائے گا اور کیا کرے گا. ہم ایسے آدمی سے شادی کر کے کیا کریں؟ کم از کم وہ آدمی ہو کہ میری بیٹی اگر ڈش لے آئے تو انٹرنیٹ لے آئے, وہ اگر انٹرنیٹ لے آئے تو وہ کیبل لگوائے ماشاء اللہ, ایک سے ایک بڑھ کر ہو نا جی ماشاء اللہ. تو وہ جو آیا نا جی کہ اپنا کسی حال میں یہ ہے کہ بھائی تو وہ اب وہ جناب شرط کرتے ہیں کہ جی جہیز میں کارولا کار لاؤ اور 50 inch کا جو ہے ٹی وی لاؤ 50 inch والا, اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وی سی آر فلاں کا ہو اور اکائی کا باقاعدہ ڈیک ہو اور فلاں فلاں چیزیں ہوں جو کہ وہاں ڈانسنگ فلور پہ جا رہی ہے نا, وہ نکاح تو نہیں ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ. اور یہ بالکل شریعت میں حرام ہے, یہ سب کر کے لیتے ہیں. لینا حرام ہے, اس کا استعمال کرنا حرام ہے, اس کا اپنے گھر میں رکھنا حرام ہے. کیا مطلب ہے کہ جہیز جہیز؟ وہ ایک بچی دے رہا ہے سارا گھر بھی لوٹا ہے قرضہ دے, بچی بھی دے اور ساری زندگی کر دے اتارتا رہے غریب, ورنہ اس کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل سکتا. اچھا اس رشتے والے کے ماں باپ بھی کہیں تم کیا لائی ہو ہمارے گھر میں, تم لے کے کیا آئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال جناب فقہا نے یہاں سے مسئلے نکالے ہیں. فقہا کا کام یہی ہوتا ہے, وہ ہوتے تو حدیث کے تابع ہیں لیکن ان کا کام ایسی ہے کہ جیسے غوطہ خور غوطے دریا میں لگا کے اندر سے موتی نکالتا ہے, وہ فرمان حدیث سے حکم نکالتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا, اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا, اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا. اور ہم عام پڑھنے والے جو ہوتے ہیں کیونکہ ہماری عقل ویسے معروف ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کوئی یہ نئی بات کریں, حدیث تو نہیں ہے نا, حدیث میں تو نہیں ہے. جیسے ایک آدمی ایک عورت جو تھی وہ حضرت عبداللہ نے بات کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ان چیزوں سے روکا ہے کہ میں یہ بال جو ہے بریک نہ کروں اور میں بالوں کے ساتھ بال نہ جوڑوں اور میں جناب یہ گدواؤں نہیں, یہ کہاں ہے قرآن میں؟ آپ نے کہا ہے قرآن میں. ہم نے کہا بی قرآن میں ہے. کہا میں نے قرآن علیہ سے یہ لے کر مناس تک پڑھا ہے, اس میں تو کہیں نہیں یہ حکم لکھا ہوا. تو آپ نے فرمایا بی قرآن میں ہے. وہ بیچاری پھر بگڑ گئی, اس نے کہا جی میں نے سارا قرآن پڑھا ہے, کسی جگہ قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ عورت جو ہے اپنی بھویں باریک نہ کرے, عورت جو ہے اپنے بالوں کو نہ جوڑے, عورت جو ہے جناب بال نہ کٹوائے, عورت جو ہے اس طرح کا میک اپ نہ کرے, کسی جگہ قرآن کی کسی آیت نہیں. پھر میں قرآن میں ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا, ان چیزوں سے منع کیا ہے رسول اللہ نے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرا مدنی کہے اسی کو پکڑ لو, جسے روکے رک جاؤ. بتاؤ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں جی, اب بات سمجھ آئی کہ قرآن میں. تو اس لیے حضرت صدیق نے مارا. آپ نے کہا کہ ایسا ہی بات ہے, ایک ہار کے لیے تم نے 1500 آدمی کی نماز جا دی, حضور کو روکا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے اور اس کے بعد ابو بکر بھی غصے سے باہر نکل آئے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی امت کو کہہ دو کہ پانی نہ ملے نہ مٹی پہ ہاتھ مار کے بس صحیح ہوں کرنے میں نمازیں قبول کر لوں گا. سارے صحابہ اٹھ کے آ گئے, کہنے لگے ابو بکر مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ تیرا گھرانے کو اللہ نے رحمتوں کے لیے چن لیا ہے, اگر عائشہ نہ روکتی حضور کو یہ حکم نہ آتا اور قیامت تک حضور کی امت کو یہ رعایت نہ ملتی ہے تیرے گھرانے کی وجہ سے رعایت ملی ہے. تو حضور نے کہا بھی چلو اب تیموں کا حکم بھی آ گیا, نمازیں پڑھو اور نہیں ملا ہار چلو. جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے پڑا, وہ بی بی صاحبہ اترنے لگی نا ہار گر گیا, اونٹ بیٹھ گیا اوپر. سارے صحابہ موجود ہیں, اللہ کا نبی موجود ہے لیکن ہار نہیں ملتا. تو اگر ہر جگہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور ہر چیز کو اللہ کے انبیاء جانتے ہیں، ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں، ہر چیز کے جاننے والے ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، پھر ایسی باتیں کیسے چھپی رہ سکتی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس قسم کے عقائد جو ہیں وہ اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث محمد مصطفیٰ کے بھی خلاف ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک واقعہ نہیں ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے آئے، اور حج کہاں ہوتا ہے؟ عرفات میں. رمی جمرات کہاں ہوتی ہے؟ مینا میں. اب ایمان سے کہیں کہ حضور جس دن عرفات تھے، عرفات میں بھی موجود تھے اور مکے میں بھی موجود تھے؟ یعنی اگر آپ عرفات میں ہیں تو مکے میں نہیں، اور اگر آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو پھر عرفات میں نہیں ہیں. تو ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا کیا مطلب؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ صحابہ سے کبھی تم جا کے حج کرو، میرا تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں تو ہر جگہ موجود ہوں. آپ لوگ جائیں، احرام باندھیں، آپ مکے جائیں، تو آپ کہیں میرا کیا، میں تو ہر جگہ موجود. اور اسی طرح ہمیشہ سے یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیں. اچھا وہ پھر میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہی سوال کے سینکڑوں جواب، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ وہاں بھی سمجھے نہیں، ہم تو کہتے ہیں حضور کا روح جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، روح مبارک، آپ کا وجود مبارک نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، ہم نے کہا آلن وسالن جناب، اب آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ چلو روح مبارک ہر جگہ حاضر ناظر ہے، پہلے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ روح ہے کیا؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی، جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ روح کیا ہے، آپ بتلا دیں ان کو کہ روح میرے رب کا، میرے رب کا امر ہے، میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے. تو جب روح اتنی لطیف چیز ہے کہ اللہ کا نبی بھی نہیں جانتا، آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ روح موجود ہے؟ آپ کو روح نظر آتی ہے، آپ روح دیکھ سکتے ہیں، آپ روح پہچانتے ہیں. اچھا پھر لاکھوں آدمی ہوں، آپ کو کیسے پتا جاتا ہے کہ روح انبیاء ہے؟ کیسے وہ شناخت کیسے کرتے ہیں آپ روح؟ اچھا اور جو چیز بغیر روح کے ہو جائے پھر وہ تو نعوذ باللہ خالی ہو گئی. اچھا روح تو چلا گیا ہر جگہ پہ، پھر مدینہ منورہ کے روضہ مبارک میں، یعنی بغیر کی کسی چیز کے. اللہ کے بندے تو اصل کی بات کرو، پھر وہ تمام احادیث مبارک کہ رد اللہ علیہ روحی، اسی طرح سے وہ تمام احادیث مبارک جو شہداء کے بارے میں ہیں، اسی طریقے سے تمام احادیث مبارک جو انبیاء کے بارے میں ہیں. تو یاد رکھو کہ حاضر اور ناظر جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، کوئی غیر اللہ ہر جگہ حاضر یا ناظر نہیں ہوتا. اور باقی یہ کہنا کہ اللہ کے 99 نام میں حاضر ناظر جناب کوئی نام ہے ہی نہیں، تو اللہ کے بندے مسئلہ سمجھ. اب دیکھو نا ہم کہتے ہیں خدا، تو خدا 99 ناموں میں ہے. ہر آدمی کہتا ہے جی خدا بندے کریم کی مہربانی ہوگی، خدا بندے کریم نے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا، کہ خدا کا لفظ 99 ناموں میں ہے ہی نہیں. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ مالک کا فارسی میں کیا معنی ہے خدا، رب کا کیا معنی ہے خدا، داتا کا معنی کیا ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ بھی معنی تو وہ مالک ہے، اس کا معنی ہو رہا ہے خدا. اسی طرح ہم دیکھیں بھی شہید کا معنی حاضر، بصیر کا معنی ناظر، تو پھر قرآن میں تو حاضر ناظر ثابت ہو گیا اللہ کے لیے، کیونکہ علی کل شئن شہید کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب بصیر انہ ہو سمیع البصیر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو بصیر مانا دیکھنے والا، اور شہید مانا حاضر، تو حاضر اور ناظر ہونا تو اللہ کی صفت ہے، کسی غیر اللہ کی صفت کیسے ہو سکتی؟ باقی ہر جگہ اللہ کی معیت جو ہے وہ معیت علم ہے یا معیت نصرت ہے، ورنہ میرے اللہ کا جو مقام ہے سلف کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک الرحمن علی العرش استوى کما یلیق بشانہ جل سبحانہ متصف بسائر صفات الکمال والجلال منزہ عن سائر صفات النقص والاختلال وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، آپ کی اس مسجد مستشفا میں اور ڈاکٹر فور میں جو سلسلہ عقائد کا درس شروع ہے اللہ کی رحمت سے، اس درس میں سابقہ دروس میں جو مباحث زیر بحث تھے وہ ایک مسئلہ تھا علم غیب اور اس کے بعد حاضر اور ناظر، کیونکہ حاضر اور ناظر کا جو مسئلہ ہے اس کا بھی علم غیب سے تعلق، کیوں جو حاضر ہوگا ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو، ساتھ بات ہے کہ اس کا علم ہے، تو اس لیے ان دو مسائل کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، یعنی جو لوگ سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، مانا عالم الغیب بھی مانتے ہیں، کیونکہ جب حاضر ہیں، موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں تو مانا سب کچھ جانتے ہیں، اور اسی طرح بالعکس سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یا ائمہ اثنا عشر کو یا اولیاء اللہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو علم غیب ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، ما کان و ما یکون، تو جب علم غیب ہے تو مانا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، علم غیب تو تب ہوگا نا کہ جب وہ دیکھیں، دیکھیں گے تو ناظر ہو گئے، اور جب ہماری مدد کو موجود ہوں گے تو حاضر ہو گئے، کہ جب ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں گے کہ یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا معین الدین چشتی مدد کن، تو مانا کیا ہے؟ اس کو مانا ہے کہ ان کو علم غیب ہے، اور جب علم غیب ہے تو ہماری مدد کو آئیں گے، جب آئیں گے تو حاضر ناظر ہوں گے، تو اس لیے ان دو مسائل کا یاد رکھیں آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، کہ جو آدمی انبیاء و اولیاء کے علم غیب کا قائل ہے اس کا معنی ان کو حاضر ناظر بھی سمجھتا ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اور تأثر دیتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں، مجالس میلاد میں تشریف لاتے ہیں، اور بالمشافہ ان کی ہماری گفتگو بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، تو عالم الغیب خود بخود مان، تو اسی ضمن میں میں نے کچھ دن کچھ دروس میں آپ کے سامنے پہلے مسئلے کی وضاحت کی کہ سب سے بڑی حجت ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اور یہ ایک مسلم اصول ہے، ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی قرآن مانتا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی، جب وہ مانتا ہی نہیں اس سے تو بحث ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، اس سے کیا جھگڑا، اور اگر وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ مانتا ہے اور اس کو نور مبین مانتا ہے اور قرآن کو موعظہ و ذکرہ و ہدن و رحمہ مانتا ہے اور اللہ کی آخری کتاب سمجھتا ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو جب وہ یہ ساری باتیں مانتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے اول چیز کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول، کیونکہ اللہ نے تو قرآن اتارا ہے نا، سنت رسول اللہ اس کی سمجھنے تفسیر ہے، تشریح ہے، یعنی اس کو کتنے محبوب انداز میں ایک بزرگ نے اپنے کلمات میں نقل کیا ہے، اس نے کہا کہ قرآن میں جو خدا کا فرمایا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں وہی کر کے دکھلایا ہوا ہے، یعنی حضور کا اعمال جو ہے گویا تفسیر قرآن ہے، کہ جو قرآن نے کہا ہے میرے مدنی نے کیا ہے، اور جو میرے مدنی نے کیا ہے وہ قرآن نے کہا ہے، کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، تو اس بات کو رکھیں، تو سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کتاب اللہ، اور اللہ کے قرآن کے بعد لا اطرا بعد الفروس، عربوں میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں بھی اطر تو شادی کی رات ہی لگایا جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تو یہ ایک محاورہ ہے عرب میں کہ کسی بلیغ ادیب فصیح کسی کا حوالہ دے، ارے لا اطرا بابا، اس کے بعد اطر ختم، تو جب اللہ کے قرآن کی بات آ جائے تو بات ختم ہو، اس کے بعد تو کسی اور دلیل کا مانگنا مانا یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہی ہے، تو اللہ کے قرآن سے نص قطعی میں متعدد آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی، متعین ہو گئی کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب نہیں، یہ فیصلہ ہو گیا، تو جب قرآن نے فیصلہ کر دیا بات ختم، اچھا قرآن کی تشریح فرماتے ہوئے جب حضور نے پھر فیصلہ کر دیا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ, اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف یہ پانچ چیزوں میں بدل ہے, بلکہ فرمایا یہ پانچ چیزیں بھی ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو اب حضور کے فرمان سے بھی بات ہوگی. اب اللہ کے فرمان کے حضور کے فرمان کے بعد پھر خلفائے راشدین ائمہ محدثین ائمہ فقہا کا بھی آپ نے سن لیا کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی ولی کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ عالم الغیب ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے قرآن کا منکر. اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن پاک سے ہم نے مسئلہ علم غیب سمجھ. اب دوسرا مسئلہ ہے حاضر اور ناظر. حاضر مانا موجود, ناظر مانا دیکھنے والا. یہ نظر ہے, یہ نظر ہے, اس کا معنی دیکھنا. اچھا کبھی نظر کا معنی ہمیشہ دیکھنے میں نہیں ہوتا عربی میں, کبھی نظر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں غور کرو. ہر جگہ نظر کا معنی رویت نہیں ہوتا, کبھی بصر ہوتا ہے کبھی نشانت ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو کہیں کہ چلے پھریں زمانے میں دنیا میں اور جا کے دیکھیں گے جن لوگوں نے میرے قرآن کی تکذیب کی میرے انبیاء کی تکذیب کی ان کا نتیجہ کیا ہوا, ان کا مآل کیا ہوا, انجام کیا ہوا. جائیں اور کہیں دیکھیں, پر اب وہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے نا. نوح علیہ السلام کی قوم کب ہلاک ہو گئی, لوط علیہ السلام کی قوم کب ہلاک, اب ہم کیا دیکھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ فانظروا دیکھو, مانا کیا ہوتا ہے غور کرو تدبر کرو اس کے اندر اس میں سوچو. تو اب جناب حاضر مانا موجود اور ناظر مانا دیکھنے والا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی حاضر ناظر ہے, اور اللہ کے بعد چونکہ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ہے. چلو کہ بزرگوں نے کیسے بڑی بات نے کہا کہ بادت خدا بزرگ سوئی کس طرح مختصر. انہوں نے کہا دو لفظی بات ہے میرا بدنی, اللہ کے بعد بس تیری جان, وہ خالق بے مثال ہے اور تو مخلوق میں نرالا ہے. وہ خالق ہے تو مخلوق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن مخلوق میں تیرا کوئی پھر اللہ پاک نے کوئی جوڑ پیدا ہی نہیں. اس کو شاہ جی رحمت اللہ علیہ اپنے انداز خطابت میں کبھی کبھی جوش بلاغت میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا مولا تجھ پہ وحدانیت و ربوبیت ختم, میرے مدنی پہ رسالت ختم, تیرے بعد خدا کوئی نہیں, میرے مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی. میں کہا بس ہم نے تو یہ عقیدہ رکھا ہے کہ تیرے بعد خدا کوئی نہیں, کہ لا الہ الا اللہ, اور مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں, لا نبی بعدہ ولا رسول بعد. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اب اس کے بعد تو انتہا ہو گئی ہے نا ہماری, کہ وہاں بھی لا کی تلوار ہے اور یہاں بھی لا کی تلوار ہے, کہ لا الہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ, اور یہاں لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ. تو فرمایا تجھ پہ وحدت ختم ہے اور محمد مصطفیٰ پہ نبوت و رسالت ختم ہے, اور اللہ کا کمال یہ ہے کہ ہم تیری وحدانیت کے بھی قائل, ربوبیت کے بھی قائل, اسماء و صفات کے بھی قائل, اور محمد مصطفیٰ کی نبوت کے بھی قائل, رسالت کے بھی قائل, خاتمیت کے بھی قائل, اور ساری کائنات سے افضلیت کے بھی قائل, امام الانبیاء ہونے کے بھی قائل, سید الانبیاء ہونے کے بھی قائل, افضل الانبیاء ہونے کے بھی قائل. اسی لیے تو پنجابی زبان کے ایک شعر میں بڑی عجیب بات کہہ گیا ہے, تو وہ مزہ ان لوگوں کے لیے جن کو پنجابی آتی ہے نا. دوسری زبان کو لاکھ آپ پردے پہنائیں بڑا فرق, لاکھ ترجمہ کریں, جو قرآن کا اپنا ایک انداز ہے عربی کا وہ کسی اور جگہ بن سکتا, کوئی لاکھ ترجمہ کرتے, جو کلام ربانی میں حلاوت ہے, جو اللہ کے کلام میں ایک اثر ہے, ایک چاشنی ہے, ایک جاذبیت ہے, اور اللہ کا قرآن جیسے آ کے, یعنی آپ آرام سے اگر خود صرف کچھ نہ کریں نا جی, اور روزانہ قرآن پڑھنا شروع کر دینا, یقین کریں کہ باطل چھڑ جائے. یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں, کوئی تفسیریں نہ پڑھیں, کوئی مطالعہ نہ کریں, صرف قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے رہیں, چاہے ایک رکوع کرتے رہیں, قرآن دیکھ کے پڑھیں, ایک رکوع پڑھیں, اور روز پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں. قرآن ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ خود بخود پھر دماغوں میں اثر کرتا ہے, کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگتا ہے, جب قرآن آئے گا شیطان بھاگے گا, جب شیطان بھاگے گا تو رحمان راضی ہوگا. ایک فطری بات. تو اس لیے حضرت میر علی شاہ صاحب تھے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور اپنا گولڑا شریف ان کی جگہ ہے, اور ابھی ان کے اولادوں میں سے لوگ ہیں. تو لیکن وہ خود جو تھے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے, جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے, بڑے علماء میں تھے اور موحد بھی تھے, اور اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے کتابیں بھی تصنیف فرمائیں. اچھا, بعد میں آنے والے لوگ جو تھے علامہ فرمائے وہ کچھ پنڈری تھے پتھر گئے. بعد میں جو لوگ آئے وہ چونکہ پیر تو تھے نا, اب یہ خدا کی بات ہے, نشان ہے نا کہ آدمی پیر جتنا بھی بڑا واحد ہو نا جی, بڑا پکا ہو, بلکہ بھابھیوں کا بھی بڑا ہو, لیکن پیری بننے سے کچھ نہ کچھ ڈھیلا پن آتا ضرور ہے, ورنہ پیری بنتی نہیں. خدا کی قدرت ہے, یہ پیری کے لیے تھوڑا سا مسالہ شسالہ لگانا پڑ جاتا ہے بندے کو, مجبور ہوتا ہے. تو اللہ کی شان ہے کہ ان کے بعد, اچھا اب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ نے ایک پھر مجاہد پیدا کر دیا ہے, جو پھر اپنے دادے کے راستے پہ گیا. علم بھی ہے اور موحد بھی ہے, کرا موحد. اب خود اس کے اپنے سارے ملک کے پیر پریشان ہو گئے, اس کو کیا ہو گیا. تو حرم شریف میں آئے تو انہوں نے, اچھا خدا کی شان وہ اتنا قابل آدمی ہے, اتنا لائق آدمی ہے کہ کم از کم کچھ چھ زبانوں میں شاعر ہے, اردو کا شاعر ہے, عربی کا شاعر ہے, فارسی کا شاعر ہے, اور اس نے ایسے ایسے اشعار کہے ہیں نا کہ کمال ہوتا ہے, توحید میں ڈوب کے لکھنے والا بندہ ہے. اس نے مجھے حرم میں لکھا کہ میں فلاں بزرگوں کی اولاد میں سے ہوں, اور میرا جو عقیدہ ہے میں آپ کو لکھ کے بھیج رہا ہوں, اور اب پوری ملک کے جتنے اہل بدعت ہیں, پیر ہیں اور مولوی ہیں, وہ سب کٹھے ہو کے میرے خلاف فتویٰ دینے والے ہیں, لیکن آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو میں نے تو اس کے اشعار پڑھے, اس میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا واہ میرا مولا, جب تو چاہتا ہے نا تو موسیٰ کو وہیں پیدا کر دیتا, ورنہ ہماری کیا طاقت تھی کہ وہاں جا کے آدمی حق کہے. وہ تو ان کی راجدھانی ہے, وہ تو ان کی اسٹیٹ ہے, کون وہاں جا کے جناب, وہاں تو پری پر نہیں مار سکتی, چڑیا نہیں بھر سکتی. اندر اندر اللہ نے ایک ہیرا پیدا کر دیا. اچھا عالم ان میں وہی ہے, لہذا جو ان کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے حضرت کی, اس کا جمعہ بھی وہی پڑھاتا ہے, کیونکہ عالم جو وہ ہے اور تو عالم ہے نہیں, اور ہے حضرت کا پوتا, اس کو کون روکے گی. عالم بھی ہو اور قابل بھی ہو, اور اللہ نے وجاہت بھی دی ہے, شکل بھی دی ہے ماشاءاللہ. تو حضرت میر علی شاہ صاحب نے پنجابی زبان میں وہ لطف آتا ہے, اصل میں انہوں نے ایک حضرت کی شان میں بڑی عجیب بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. وہ کہتا ہے محمد مدنی تیری جو میں شان بیان کروں, میر علی کیا کتھے میرے علی, میری کیا ہے تیرا, کتنے میرے علی کتنے تیری صنا, کہ تیری صنا اور شان کتنا بلند ہے اور میں کتنا کمزور ہوں, میں تیری صنا کیسے بیان کروں. گستاخ اکھی کتنے جا اڑیا, کہ اکھاں بڑی گستاخ ہیں نا, تیرے نال محبت کر بیٹھے نے, آنکھیں لڑ جاتی ہیں نا, بس لگتا نہیں. ہماری بھی چونکہ آنکھیں حضور تیری محبت میں لڑ تو گئی ہیں, ہیں تو گستاخی تو کر بیٹھی ہیں, لیکن ہم تیری صنا اور تیری تعریف تو بیان نہیں کر سکتے. تیری شان تو اتنا بلند ہے, تیرا مقام تو اتنا بلند ہے. تو بہرحال اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی شان کا بھی انتہا ہے, کہ جیسے اللہ نے یعنی اللہ کے بعد اللہ سب سے اول سب سے آخر, اسی طرح اللہ نے میرے مدری پہ بھی نبوت ختم کر دی. خود نبی نبی کو کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا شریعت بعد شریعت ہی ولا کتاب بعد کتاب. اللہ اکبر. تو اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے کہہ دیا, سب سے پہلے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہیں, کیا وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, کیونکہ پہلا مسئلہ تو ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے. تو آپ قرآن کی کوئی آیت کھول لیں, کوئی ایک آیت نہیں, کوئی آیت کھول. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب اپنے دیہات میں تھے تو اس دور میں ایک بہاولپور میں جامعہ اسلامیہ, اس کا نام اس وقت ہوتا تھا جامعہ اسلامیہ عباسیہ, کیونکہ عباسی خاندان نواب تھا نا, نواب سر صادق محمد خان عباسی. تو انہوں نے ایک سب سے پہلے, یہ بہاولپور اسٹیٹ ہے جس میں اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی, مطلب پورے پاکستان میں کہیں اسلامی یونیورسٹی نہیں, سب سے پہلے ہمارے بہاولپور میں قائم, کیونکہ نواب صاحب جو تھے وہ خالص مسلمان تھے. اور نظامت امور مذہبیہ, کہ امور مذہبی کیا ہے, یہ صرف ہمارے بہاولپور میں. اچھا اسی طرح سے بہاولپور میں کوئی بندہ گرداور پٹواری تحصیلدار نائب تحصیلدار بھرتی نہیں ہو سکتا تھا جب تک علم میراث کی سند کسی مدرسے سے نہ لے کے آئے. وہ کہتے تم کیسے تحصیلدار, کل جو لوگوں کے انتقال چڑھاؤ گے مرنے کے بعد, تمہیں تو خود پتہ نہیں میراث کا, تو جو لکھ دیں گے تم چڑھا دو گے، شریعت میں حلال ہو یا حرام ہو، پہلے تم علم حاصل کرو، سند ہوگی تو نوکری ملے گی. یہ بھی اعزاز بہاولپور کو ملا. اور ختم نبوت کا سب سے پہلا فیصلہ مقدمہ بہاولپور، وہ بھی بہاولپور میں مرزا قادیانی کے کفر پہ مہر لگی. یہ اتنی خالص اسلامی اسٹیٹ تھی. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے علاقوں میں ایک دیہات میں رہتے تھے، مدرسہ تھا، تو اس جامعہ کے جو شیخ الجامعہ تھے غلام احمد یا غلام محمد گھوٹوی، گھوٹوی ایک بستی ہے وہاں کے تھے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے اپنے دور میں. وہ تمام میرے خیال میں بہاولپور کے نہیں بلکہ آدھے پاکستان کے علماء کے استاد تھے، اتنا بڑا عالم تھا. لیکن تھے بریلوی، پیروں کے ماننے والے اور ذرا ڈھیلے، عالم بے بدل تھے اور بڑے عالم تھے. اچھا میرے نانا جو تھے مرحوم وہ بہت بڑے عالم تھے، تو میرے نانا مرحوم کو وہ ملنے کے لیے آتے تھے، شیخ الجامعہ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے. تو جہاں ہمارا مدرسہ ہے وہاں سے 3 میل پر ہمارے نانے کی بستی تھی، تو وہ پہلے آتے میرے مدرسے میں، ہمارے والد کے مدرسے میں. والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں گھوڑی منگواتا تو حضرت شیخ الجامعہ کو گھوڑی پہ بٹھاتا، غربت کا زمانہ تھا، سواریاں ہوتی نہیں تھی، تو میں آگے پیدل چل پڑتا کیونکہ میں جوان تھا، وہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، اور میری تو ابھی جوانی تھی، میں نے ابھی پڑھانا شروع کیا تھا. لیکن میں یہ جانتا تھا کہ ہیں تو بریلوی، میں کیا کروں، مہمان ہیں، عالم ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کو گھوڑی پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں آپ کے نانے کو ملنے کے لیے جاتے تھے کیونکہ ان کے وہ بڑے معتقد تھے، ان کے پاس جاتے، کھانا کھاتے، 2-4 گھنٹے رہتے، پھر اسی میری گھوڑی پہ واپس آ جاتے. اور اچھا میرے نانا مرحوم جو تھے وہ بھی ابتدا بڑے ڈھیلے تھے عقیدے میں، پھر والد صاحب سے جب رشتے داری ہوئی تو پھر وہ بڑے ماشاءاللہ عالم، بہت بڑے تھے، ہمارے والد صاحب سے بھی پہلے کے عالم. اب جناب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو شیخ الجامعہ نے کہا کہ مولوی خیر احمد صاحب تمہیں مثنوی بھی آتی ہے مولانا روم کی؟ تو میں نے کہا جی ہاں کہیں کہیں سے تو آتی ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو قرآن حدیث پڑھانے والا آدمی ہوں، اتنا مجھے وقت ملتا نہیں دوسری کتابیں یاد کرنے کا، لیکن ایسے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ شعر. کہنا کہ یار آج کوئی مثنوی سناؤ، کچھ وہابیت سے بھی بحث نکلو یار، تم ہر وقت جو وہابی رہتے ہو نا 24 گھنٹے، یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ سب کہتے بزرگ تھے، عالم تھے، ادب ہوتا تھا، ہم احترام کرتے تھے ایک دوسرے کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آگے گھوڑی کے چل رہا ہوں. اور میں نے والد صاحب کو اللہ نے آواز دی تھی بڑی بلند بھی اور بڑی پرسوز بھی، جن لوگوں نے سنی ہے نا ان کی آواز وہ جانتے ہیں کہ ان کی آواز میں اللہ نے کتنی اثر رکھا. تو بہرحال والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب مثنوی کے اشعار پڑھے اور میں بھی اپنے شوق میں آ گیا، دھن میں آ گیا کہ پیدل چل رہا ہوں اور آگے اشعار پڑھ رہا ہوں، اور جاتے جاتے مجھے خیال ہی نہیں، تو کافی دور یعنی تقریباً کوئی آدھا پونا میل چلنے کے بعد میں نے کہا حضرت سے بھی پوچھوں کہ بھائی وہ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو گھوڑی پہ بیٹھے ہیں نا، بڑھاپا بھی ہے اور میں پیدل جا رہا ہوں، پیچھے دیکھا تو حضرت تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا عجیب بات ہوگی، یہ کیا ہو گیا؟ میں جناب گھوڑی خالی جا رہی ہے، میں آگے اپنا جا رہا ہوں، حضرت ہے نہیں. میں جناب گھوڑی پہ بیٹھا، گھوڑی دوڑائی، اب آیا تو حضرت اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بڑا حیران پریشان، میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ تم نے جب اشعار پڑھے نا مجھے تو وجد آ گیا، میں تو گھوڑی سے گر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں. یہ شکر ہے کہ نیچے ریت تھی بڑھاپے میں، ورنہ ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ تو بچ گئی. لیکن آپ نے حضور کی شان میں جو داد پڑی نا، تو بس میں اسی میں ڈوب گیا، پھر مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں کب گرا، کیسے گرا، کہاں گرا. اور اب یہ ہے کہ میں تمہیں اور تو کوئی انعام نہیں دے سکتا، نہ میرے پاس پیسے ہیں، اپنی وہ واسکٹ اتاری اور مجھے پہنائی کہ یار یہ پہن لو، میری طرف سے یہی تم ہدیہ سمجھ لو، یہی تم انعام سمجھ لو اپنا، کہ آج مجھے حضور کی سیرت کے اشعار سن کے ایسا لطف آیا، میں ایسا کھو گیا کہ میں گھوڑی نکل گیا، مجھے پتا نہیں. تو میں کہنے کہا جی ٹھیک ہے، میں لے لیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، جس لیے میں نے سارا قصہ آپ کو سنایا ہے، اس کے بعد فوراً کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد، میں ان بدتی مولویوں کی طرح نہیں ہوں جو اللہ کے قرآن کو بدل دیتے. کہنے لگے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں ان بریلویوں میں سے نہیں ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے. اور فرمان لگے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب ہم نے آپ کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصا. تو کہنے لگے مولوی خیر محمد، من ابتدا کے لیے ہے الى انتہا کے لیے ہے، جس کی ابتدا انتہا معلوم ہے وہ ہر جگہ کیسے حاضر ناظر ہے. کیا ہے لوگ, میرا نہیں عقیدہ ذکر ہے کہ حضور عالم ناظر ہیں, کہ حضور عالم الغیب ہے. اور اگر حضور عالم الغیب ہے تو پھر اسرا بعبدہ, پھر اس سیر کی کیا ضرورت ہے, پھر اس معراج کی کیا ضرورت ہے, جب آپ ہر جگہ ہیں تو لنریہ من آیاتنا, کہ ہم اپنے نبی کو نشانیاں دکھلائیں گے. وہ کیا دکھلائیں گے, وہ تو ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ. اس لیے کہا کہ مولوی خیر محمد خدا پہ یقین کرو, میں ایسے جہروں والے عقیدے نہیں رکھتا کہ حضور عالم الغیب ہیں یا حضور حاضر ناظر ہیں. خدا خدا ہوتا ہے, نبی نبی ہوتا ہے. خدا مند کریم کی عظمت و شان الوہیت اتنی بلند ہے کہ لاکھ مخلوق ترقی کرے مخلوق مخلوق رہتی ہے. محمد مدنی آسمانوں پہ گئے لیکن پھر بھی عبد رہے, جب زمین پہ تھے پھر بھی عبد تھے, جب آسمانوں پہ گئے پھر بھی عبد تھے. واؤہا عبده اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور اگر حضور ہر جگہ حاضر ہیں موجود ہیں تو جو ہر جگہ موجود ہے اس کو مکے سے مسجد اقصا لے جانے کی ضرورت کیا, وہ تو پہلے وہاں موجود ہے. تو اسی لیے بادشاہ فرماتے تھے کہ وہ لوگ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور سے محبت میں حضور کے عشق میں ضرور ڈوبے ہوئے تھے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ قرآن کے خلاف عقیدے رکھ رہے ہیں. یہ تو بعد میں لوگ پیدا ہوئے جنہیں اللہ کے قرآن کی تحریف کر جاتی, انہوں نے تو یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ دنیا میں کوئی گھر نہیں جہاں حضور موجود ہیں. اب جناب سمجھیں تو سب سے پہلے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, تو اللہ کے قرآن کی آیت مبارک ہے. اصل میں ہوا یہ کہ ایک دن میرے محبوب مسجد نبوی سے اپنے گھر میں حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. کچھ لوگ باہر سے آئے جن کو حضور سے کام تھا, اور تھے بیچارے وہ عربی جنگل کے رہنے والے. اب ایک جنگل کا رہنے والا آدمی ہو تعلیم نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. کئی لوگ آتے ہیں نا جی, وہ جی میں نے جو آپ سے فرمایا تھا اور آپ نے کہا تھا, اس کو نہیں پتا. وہ کہتا ہے شاید میں بڑی اچھی اردو بول رہا ہوں کہ میں نے فرمایا تھا اور آپ نے کہا تھا. وہ اس کو سمجھتا ہے کہ فرمایا کا لفظ ادا کرنا دیا میرا کمال ہے نا, کیسا لفظ میں نے بول دیا. تو اس لیے وہ دیہاتی جو ہوتا ہے بےچارا دیہاتی ہوتا ہے, عربی جو ہوتا ہے وہ عربی ہوتا ہے, جنگل کے لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتا تو ہوتا نہیں. حالانکہ بڑے بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ کچھ لوگ آئے تو حضور کے کمرے کے مبارک کے باہر کھڑے ہو گئے, اخرج الینا یا محمد, اخرج الینا یا محمد, محمد مصطفیٰ باہر آؤ. آوازیں دے رہے ہیں, عجیب بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے آئے لیکن اللہ نے قرآن حاضر کر دیا اور اطاعت کر. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. میرا مدنی محمد مصطفیٰ, جو لوگ تیرے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے تجھے پکارتے ہیں یہ بے عقل ہے. یہ کیا عقل ہوتی ہے, میرے مدنی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کہتے حضور باہر نکلو, حضور باہر نکلو, یہ کیا ادب ہے. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اگر یہ صبر کر کے انتظار کرتے اور حضور کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے اور اس وقت تک انتظار کرتے حتى تخرج اليهم, یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ معنی بھی نہیں کہ جب حضور کمرے سے نکلے تو جا کے بات کہہ دو, نانا حتی تخرج الیہم, جب اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد حضور تمہاری طرف متوجہ ہوں, پوچھیں کہ کون ہو کیا چاہتے ہو پھر بات کرو. یہ ادب تھوڑا ہے کہ حضور گھر کے اندر ہوا کے کہو کہ نکلو باہر آؤ دائر آؤ. اللہ نے فرمایا جو غلطی کر چکے ہو وہ تو میں معاف کر چکا ہوں, لیکن آئندہ غلطی نہیں کرنا, خبردار. واللہ غفور رحیم. اب اللہ کے پیغمبر نے آداب سکھلا دیے, اب کسی سے اندازہ کریں, یعنی حضور اگر اپنے حجرہ مبارک کے اندر بیٹھے ہیں تو باہر موجود, باہر موجود نہیں ہے. اگر باہر موجود ہوں تو پھر اندر باہر کا مسئلہ ہی کوئی نہیں, پھر تو پکارنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں, پھر تو ہر جگہ حاضر ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, ہر جگہ دیکھنے والے ہیں, پکارنے کا کیا مطلب ہوا. اچھا, اور حضور جب ہر جگہ دیکھنے والے, ہر چیز کے دیکھنے والے, تو حضور پہلے ہی آ جاتے, ان کے شور مچانے سے پہلے حضور دیکھ لیتے کہ باہر بندے کھڑے ہیں میری انتظار میں. تو اس کا معنی ہے کہ پیغمبر نہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے اور نہ ہر چیز کے ذرے ذرے کے دیکھنے والا ہوتا ہے. یہ کہنا جو ہے اللہ کے قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ اگر حجرے میں موجود ہے تو باہر نہیں. اچھا اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ دوسری جگہ پہ اللہ کا قرآن نے نفس قطعی میں فرما دیا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. اور میرا مدنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مل کے مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں, یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیں, اور کچھ کہہ رہے تھے قتل نہ کریں بلکہ کسی ویران کنویں میں ڈال دیں, اور میرا محبوب جب وہ یہ تدبیریں کر رہے تھے, جب وہ یہ سوچ رہے تھے, آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما كنت لديهم, آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون, کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اور بھائی کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے. اللہ کی شان, اللہ اکبر. اسی طرح پرانے دور کی بات ہے, بھٹو صاحب کا دور تھا اور شورش کاشمیری بہت بڑا ایک مجاہد, ایک صاحب یعنی علم, خدیب, ادیب, لبیب اور بڑا ہی شجاع جرت والا آدمی, جس نے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ, ابو الکلام رحمۃ اللہ علیہ, بڑے لوگوں کی تعلق نبھایا ہو. تو بہرحال وہ بھٹو سے اختلاف ہوا, پھر صلح ہو گئی. کسی نے اس کو بتلا دیا تھا بھٹو صاحب کو کہ یہ ان لوگوں کا خادم ہے جو جھکنا نہیں جانتے. یہ شورش جو ہے یہ تو ان لوگوں کا خادم ہے کہ یہ ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے, ٹوٹ جائیں گے یہ ہو سکتا لیکن جھکیں گے. تو اس نے کہا کہ اس نے تو لکھ لکھ کے ہمارا ناک کا بند کر دیا ہے. صاحب قلم تھا, اس کی قلم کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک کمزوری ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کیا کمزوری؟ انہوں نے کہا اس کے گھر میں کوئی چلا جائے نا تو پھر سارے قصے ختم, پھر وہ ہر چیز بھول جاتا ہے. بھائی میرے پاس آ گیا بس جھگڑا ختم. شریف آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کوئی دروازے پہ آ جائے تو بات تو ختم ہو گئی. تو بھٹو کو جانا پڑا اس کے گھر, اتنا مجبور ہو گیا تھا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ میرے گھر میں ایسے نہیں آئے, آپ نے میری تاریخ پڑھی ہے اور آپ نے میرے بارے میں بڑے اچھی طرح سے, بڑے مقصد ہے کہ بڑے ڈیپ پہلوؤں سے معلومات حاصل کیے ہیں کہ یہ میری کمزوری ہے کہ کوئی شریف آدمی میرے گھر میں, آپ میرے گھر میں آ گئے ہیں, آج کے بعد جنگ ختم, تم گلے سے مل گئے, سارا قلعہ جاتا رہا, بات ختم ہو. تو چائے وائے پیش کی, ملنگ آدمی تھے, کلندر آدمی نے اس کے پاس تھا کیا, وہ بھی پتہ نہیں نمک کی پلائی ہو گئی یا چینی کی پلائی ہو. تو جب جانے لگے تو بھٹو صاحب نے کہا کہ دیکھیں شورش صاحب, آج کے بعد میں تمہارا بھائی ہوں, تم مجھے پی ایم نہیں سمجھنا. جب تمہیں کوئی کام ہونا تو بالکل ڈائریکٹ ایسے مجھے فون کرنا جیسے بھائی کر رہے. اور نے کہا جناب میں بھائیوں سے پہلے ہی ڈرا ہوا ہوں کہ نبی کے بھائیوں نے بھی کبھی وفا نہیں, یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا, تو وہ بھی بھائی, پتہ نہیں آپ کون سے بھائی بنیں گے. پھر انہوں نے کہا جی بھائیوں کا تو میں پہلے جلا ہوا. تو بہرحال آپ کا اتنا اچھا ہے کہ آپ میرے گھر. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ تدبیریں کر رہے تھے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے. کیا مانا وہاں حاضر ناظر نہیں, مما کنت لدیہم, جب قرآن اتنا کہتے کہ آپ نہیں تھے اور ہم کہیں کہ نہیں ہر جگہ ہیں تو پھر باقی ایمان رہے گا کیا؟ اچھا اب ایک جگہ بھی نہیں, قرآن دوسری پھر تیسری جگہ کہتے ہیں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. میرا بدنی جب بھی مریم کے لیے قرآن دادی ہو رہی تھی آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے. وما كنت بجانب الغربی اذ قدینا, اور جانب غربی میں بھی آپ موجود نہیں تھے. وما كنت بجانب الطور, اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر طور پہ بات کی تو آپ وہاں بھی موجود, اب قرآن کہتے ہیں کہ موجود نہیں تھے. اب جناب احادیث رسول اللہ کو دیکھیں, صحیح بخاری مسلم کا واقعہ. ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت زید ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو تھا, جو مدینہ منورہ میں یہ منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا اور سب سے بڑا دشمن تھا محمد الرسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اللہ کی شان ہوتی, ان کا بیٹا, اس کا نام بھی عبداللہ ہے, تو اس کا نام بھی عبد, تو لکھتا ہے عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی. اچھا بیٹا جو ہے وہ سب سے بڑا عاشق ہے محمد مصطفیٰ, کھڑا اندر باہر سے ہیرا. ایک دن آیا حضور کی خدمت میں, حضور پانی پی رہے تھے تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ لو اب کہتا, یہ تھوڑا سا پانی اگر گلاس میں بچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں اپنے ابا کو پلاؤں گا، شاید اللہ اس کا اندر صاف کر دے. آخر بیٹا ہے نا، باپ کا احساس تو ہے. تو حضور پاک نے وہ پانی دے دیا اور وہ لے آیا، تو اپنے باپ سے کہنے لگا کہ یہ پانی پی لو. اسے کہا کیا بات ہے، کوئی خاص؟ اسے کہا کہ یہ حضور کا بچا ہوا پانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے نا، میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں تاکہ تمہارا جو دل ہے نا اللہ اس کو صاف کر دے، تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میل ہے قدورت ہے وہ دھل جائے. تو وہ بدبخت اتنا بد زبان تھا، کہنے لگا لو جی تلیم بول امی کا رہا تہارا بن تھا، کہ تم اگر اپنی ماں کا پیشاب لے آتے نا وہ زیادہ بہتر تھا نعوذ باللہ اس سے. یعنی اتنا بڑا دشمن ہے وہ کبھی. تو بہرحال اس نے اپنی میٹنگ کی، جواب بلائی، بڑا واقعہ ہے تفصیل کا. بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے، کہنے لگا کہ دیکھو یہ تم لوگوں نے مکے والوں کو سر پہ چڑھا دیا کہ وہ مدینے سے آئے، مہاجر تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تم لوگوں نے گھر دے دیے، تم لوگوں نے ان کو بھائی بنا لیا، اور تم لوگوں نے یہ کیا، تم لوگوں نے یہ کیا. تو اب یہ ہے کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں نا، اتفاق کر دو، ایک ڈھیلا خرچ نہ کرو ان پر، ایک پیسہ خرچ نہ کرو ان پر. اللہ کی قرآن میں کہ لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ حتى ينفضوا، جو میرے مدنی کے ساتھی ہیں صحابہ ہیں ان پہ کچھ خرچ نہ کرو. اچھا یہ منافقین کو ہمیشہ یہی کیا رہا ہے کہ جب مخلصین پہ خرچ نہیں ہوگا تو یہ لوگ ٹوٹ جائیں. آج بھی دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ جو مولوی ہیں نا، مسجدوں والے، مدارس والے، دین والے، ان پہ خرچ نہ کرو، ان کو پیسے دو گے تو ہم پکڑیں گے، پوچھیں گے کیوں دیا. جب نہیں دو گے یہ تو بھاگ جائیں گے، یہ تو روٹی کے لیے پڑے ہوئے مسجدوں میں، ایسے تھوڑے پڑے، یہ مدرسے میں پڑھنے تھوڑے آئے. ان کو کپڑا ملتا ہے، صابن ملتا ہے، روٹی ملتی ہے، اس کے بعد جناب تعلیم ملتی ہے، پھر مولوی صاحب ان کو جنت جہنم کے فلسفے پڑھاتے ہیں، اور یہ جا کے لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں. کام کیا مفت کا کام ہے، پل رہے ہیں. والدین تنگ ہوتے ہیں، جن کے 5-8 بچے ہیں، ان کو روٹی کھانے سے لاؤ، کہتے چلو جی مدرسے میں ڈال دو، کھانا بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، کپڑے بھی ملیں گے. اور یہ بھی کہا جائے گا کہ میرا بچہ دین پڑھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں بس جب ان کو روٹی نہیں ملے گی، چندہ نہیں ملے گا، بھاگ جائیں. یہ پرانا خیال ہے، آج کا نہیں، یہ حضور کے زمانے میں بھی یہی خیال ہے. یہودی اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا، کہ ان پہ خرچ نہ کرو، یہ خود بخود ٹوٹ کے بھاگ جائیں گے. اللہ نے فرمایا جاہلو کیا کہہ رہے ہو.
وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون،
یہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا تو میں مالک ہوں، تم نہیں دو گے تو کیا ہو گیا، میں خزانے کھول دوں گا، تم نہیں دو گے تو کیا ہو.
وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون،
تم سمجھتے ہو کہ بینک ہمارے پاس ہیں، اقتصادی قوت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، سرمایہ ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، یہ مسلمان فقیر داڑھی والے جن کو داڑھی کے لگانے کا تیل بھی نہیں ملتا ہے، یہ ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا نانا تم نہیں جانتے ہو، میں جب عزت دینے پہ آیا، میں جب خزانے دینے پہ آیا، تو میں پھر سہارا میں بھی اپنی دولت اظہار کر سکتا ہوں، میں قادر. تو اب جناب یہ ہے کہ اچھا دوسرا اس نے کیا کہنے لگا کہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل، کہ جب ہم مدینے میں واپس لوٹ جائیں گے تو ہم طاقت والے ہیں، یہ مسلمان کمزور ہیں. اعز معنی قوت والے، اذل معنی کمزور. یہ ہمارے معنی میں نہیں ہوتا ذلیل، جیسے ہم کہتے ہیں ذلیل آتی ہے جی، معنی عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور، ضعیف، کہ ہم کبھی ہیں اور ان کو نکالتے ہیں جی مدینے سے، کیا ہمارے سروں پہ چڑھ گئے. تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی حضور کے خلاف، میں نے چاچا سے کہا کہ عبداللہ ابن ابی تو آج ایسے ایسے بکواس کر رہا ہے حضور کے خلاف، صحابہ کے خلاف. میرے چاچا نے جا کے حضور سے کہہ دیا کہ عبداللہ ابن ابی نے اس قسم کی بد کلامی کی. میں نے کہا اچھا ٹھیک. تو حضور پاک نے حکم دیا بلاؤ عبداللہ ابن ابی کو. عبداللہ ابن ابی فرمایا لما شتمت، کیوں گالیاں دی تم نے، کیوں ایسی بات کی؟ کہا واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اور آپ کے خلاف بات، حضور میں اور آپ کے خلاف بات، لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم میں حضرت تو غلام ہے آپ کے. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو بہت قسمیں کھائے نا سمجھو سب سے بڑا جھوٹا ہے. کل اللہ سے مہی حماد مشاء من نبی، ہر بات پہ قسم 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 قسم، ہمارا جھوٹ بولتا ہے، کسی کا اس کو قسم کہو. تو جب اس نے قسم کھا لی تو اب آگے سنیں بخاری و مسلم کے لفظ ہیں، کہتا ہے کہ حضور نے مجھے بلایا اور ڈانٹا اور کہتے ہیں فَكَذَّبَنِي فَصَدَّقَهُ، حضور نے مجھے جھوٹا کہا کہ تم جھوٹ ہو، اور اس کو سچا قرار دیا کہ عبداللہ ابن عبید کہتا ہے، کہتا ہے خدا کی قسم میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ اللہ کے نبی نے مجھے جھوٹا کہہ دیا تو پوری دنیا میں میرا سچ ختم ہو گیا، پھر کون مجھے سچا مانے گا جب حضور مجھے جھوٹا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ، کیسے نکلوں کہ صحابہ کو کیسے منہ دکھاؤں کہ ایک بندے نے حضور کے سامنے جھوٹ بولا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اسی غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ اللہ نے سورۃ المنافقون نازل کی اور اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا مدنی تیرا صحابی سچ کہتا ہے، عبداللہ ابن عبید نے سب کچھ کہا ہے، محمد پاک تیرے صحابہ تو سچے ہیں، وہ تو حضور ہیں، وہ تو صدوق ہیں، ان کو تو ہم نے چن چن کے تیرا صحابی بنایا ہے نا، ان کو تو ہم نے بالکل امتحانوں میں کٹھالیوں میں ڈال ڈال کے نبتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ اور ہم نے تیرے لیے چن لیا ہے، وہ سچا ہے، حضور نے مجھے بلایا کہا مبارک ہو، ان اللہ صدقک من فوق العرش، اللہ نے عرش سے تیری صداقت کا پروانہ نازل کر دیا۔ تو اب آپ ایمان سے کہیں کہ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو حضور نے بھی ان کی میٹنگ دیکھی، ان کی میٹنگ کو سنا، اور جب حضور نے سن لیا تو اپنے صحابی کو جھوٹا کیوں کہہ دیا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حالانکہ اسی ایک ہی سفر میں، غزوہ تبوک کا سفر ہے، ایک ہی سفر میں، یعنی صحابہ بھی موجود، حضور بھی موجود، وہ منافقین کی جماعت بھی موجود، ایک ہی اچھا قافلے میں اتنا فرق ہوگا کہ حضور کا کیمپ مبارک یہاں ہوگا، ان کا وہاں ہوگا، لیکن اتنی دور کے فاصلے کے بعد بھی حضور ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ موجود ہیں تو حضور نے تو خود یہ ساری بات سن لی اور دیکھ لی، پھر کسی کی تردید کرنے کی یا صحابی کو سخت بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں تھے۔ اسی طرح دیکھیں وہ بھی اسی سفر کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں، وہ بھی یہود کی سازش تھی، منافقین اور یہود کی سازش تھی، کہ انہوں نے جناب مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی، اور مقصد ان کا کیا تھا مسجد بنانے سے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اور منافقین نے میٹنگ کی، کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضور کے خلاف ہم جو بھی قدم اٹھانا چاہیں، پہلی بات یہ ہے کہ مدینے میں ہمارے پاس مرکز ہی نہیں ہے نا، ہم رہیں کہاں، بیٹھیں کہاں؟ تو انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی ایک مسجد بنا دو، اور اس میں اس کو مسجد بنانے کے لیے اور عظمت دینے کے لیے خود حضور کی خدمت میں جاؤ، حضور سے کہو مہربانی کریں حضور پہلی نماز آپ ہی پڑھا دیں، تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیں گے تو بس بات پکی ہوگی، آپ کی مسجد تو کھڑی ہو گئی، اور وہ مسجد جو ہے وہ ہمارا مرکز ہوگا کہ جو لوگ شام سے آئیں گے، خیبر سے آئیں گے، یہودی آئیں گے، وہ بھی اسی مسجد میں آئیں گے، اور جو لوگ مکہ سے آئیں گے وہ بھی اسی مسجد میں آئیں گے، اور پھر جو آہستہ 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 ہم اسلحہ اکٹھا کریں گے، سلاح اکٹھا کریں گے، تلواریں اکٹھی کریں گے اسلام کے خلاف، تو اس کا جو سٹور ہے وہ بھی وہی ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مسجد، اچھا پیسہ تو ہوتا ہے، یہودیوں کے پاس مسجد بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، بنانی ہے، اور اس کی سنگ بنیاد کے لیے آپ مہربانی فرمائیں، آپ ذرا تشریف لے چلیں، قدم رکھ لیں، اور پہلی اینٹ بھی آپ رکھ دیں، اور ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی حضور، کیونکہ وہ کافی دور ہے اور قبا کے قریب ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں اتنا دور رہتے ہیں کہ یار سلسلہ آپ کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، ان کو پھر گھروں میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، یا بیچاروں کو باہر سڑکوں پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو اس وقت تو مسجدیں تھوڑی تھی اتنی جیسے کہ اب، تو اللہ کی رحمت ہے میں کہ حکومت رشیدہ نے مسجدوں کا تو جال پھیلا دیا ہے نا، ماشاء اللہ، اللہ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور توسع مسجد الحرام اور مسجد نبی، تو پورے عالم میں اس کی مثال کوئی نہیں۔ ایک ہے کہ میں نہ مانوں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، ورنہ ان کے خدمات جو ہیں پورے عالم میں، پورے عالم میں، یعنی آپ جائیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سعودی حکومت نے الحمدللہ مسجد نہیں بنائی۔ اچھا بلاد کفر میں، اچھا مسجد کا مزہ بھی وہاں آتا ہے جب آدمی جائے نا جی، کہ پورا ملک کافروں کا ہو اور ایک مسجد کا دور سے مینار نظر آ رہا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہو، توحید کا مزہ آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یار مسجد کی کیا شان ہے، اور پھر جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدمی اس مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے نا، وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی انہوں نے کہا تھا, حضور پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کی بات درست ہے, لیکن ہم ایک غزوے کے سفر کے لیے جو بہت اہم غزوہ ہے اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب اتنی ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کے آپ کی مسجد کا افتتاح کر سکوں, آپ مسجد جب بن جائے گی اور ہم غزوے سے واپس آ جائیں گے چلیں. حضور نے وعدہ فرما لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آئے تو اب واپس آنے کے بعد آپ نے مسجد میں جانا تھا, تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا مدنی لا تکن فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, میرا محبوب اس مسجد میں نہ جانا, یہ تو مسجد ضرار ہے. الذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین, یہ تو انہوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بنائی ہے, نام ہے مسجد کا. میرے محبوب آپ کبھی نہ جائیں اس مسجد میں, لا تکن فیہ ابدا, ابدا اس مسجد میں جا کے کبھی قدم بھی نہ رکھیں. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ ہے مسجد آپ کے لیے, جیسے قبا ہے, مسجد نبوی ہے, یہ مسجد تو ضرار ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو جب وہ مسجد کی میٹنگ کر رہے تھے تب بھی موجود ہوتے, اور ہر چیز دیکھ رہے ہیں تو جب وہ آئے تھے دعوت دینے کے لیے ان کو کہتے ہو یہودیوں منافقوں اچھا دھوکہ دینے کے لیے مسجد ہمارے نقصان کے لیے بنا رہے ہو اور افتتاح بھی مجھ سے کرانا چاہتے ہو, بڑے ذلیل لوگ ہو تم. حضور نے تو وعدہ کر دیا کہ قدرے سے واپسی کے بعد میں آؤں گا. اس لیے معلوم ہوا کہ نہ تو عالم الغیب تھے اور نہ ہی ہر جگہ حاضر ہو نہ تھے. اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور آیت مبارک سے دیکھیں کہ بی بی زینب حضور کی بیوی ہیں, ان کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ آ گیا شہد کا, شہد اصل شہد یا کچھ لوگ اسے جیسے ماکھی بھی کہتے ہو, شہد بھی کہتے ہو, اصل نحل بھی کہتے ہو, ہنی بھی کہتے ہو, کئی نام ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جب ان کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کسی بی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے, وہاں پانچ منٹ دس منٹ بیٹھ جاتے, خیریت پوچھ لیتے, اس کے بعد پھر دوسری بی بی کے گھر میں چلے جاتے, خیریت پوچھ لیتے, پھر رات جہاں جس بی بی کا نمبر ہوتا اس گھر میں گزارتے, لیکن پوچھنے ملنے کے لیے سب گھروں میں پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ منٹ کے لیے تشریف لے جاتے تاکہ خیریت پوچھ لی, کوئی تکلیف ہے, کوئی دکھ ہے, کوئی سکھ ہے. تو اب جناب یہ ہوا کہ بی بی صاحبہ یہ کرتی ہیں جب حضور تشریف لے آتے تو شربت جو ہے نا شہد کا بنا کے, اور ٹھنڈا پانی ہو اور شہد خالص ہو, اور حضور کو شہد بہت پسند تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے. اچھا تو شربت بنانے میں صاف بات ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت اور لگتا ہے, شربت بھی نہیں پھر آرام آرام سے حضور پی رہے ہیں, بی بی صاحب سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بات جو تھی بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ناگوار گزری کہ دیکھو جی کمال ہے, بی بی زینب کے گھر میں تو حضور زیادہ بیٹھتے ہیں اور ہمارے پاس آ کے صرف پانچ منٹ بیٹھتے ہیں. تو اب حضور تو سب کے محبوب ہیں, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ بیٹھے. ہر آدمی, ہر بی بی کی تمنا, ہر بندے کی تمنا, ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی کہ حضور کا زیادہ سے زیادہ وقت مبارک جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزرے. تو بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ نے آپس میں میٹنگ کی, مشورہ کیا کہ بھی کوئی حل نکالیں, حضور کو بی بی زینب کے گھر سے روکیں گے تو مسئلہ ہمارے لیے ٹیڑھا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ کیا کریں, انہوں نے کہا اور تو کوئی بات ہے نہیں, وہاں بس حضور کو شربت بنا کے پلاتی, اسی میں وہ دیر لگا دیتی ہے شربت بناتے بناتے تاکہ حضور زیادہ سے زیادہ میری دیر گھر میں بیٹھے. تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر میں آئیں تو کہنا کہ رسول اللہ آج مجھے کچھ ہوا سی معلوم ہو رہی ہے آپ کے دہن مبارک سے, کیونکہ حضور کو ہوا جو ہے رائحہ کریحہ جو ہے وہ تو بالکل پسند نہیں نا, حضور پاک کو خوشبو پسند تھی ذرا سی, اسی لیے آپ نے کہا بسر کھاؤ مسجد میں نہ ہو. تو اب حضور کچھ پھر یہی بات میں بھی کروں گی جب میرے پاس آئیں گے, کیونکہ آدمی بیوی کے قریب بھی بیٹھتا ہے نا, جب کا کچھ آج تو ہوا معلوم ہو رہی خیر تو ہے, آپ نے کیا استعمال کیا. اچھا تو لازمی بات ہے کہ حضور کہیں گے کہ میں نے تو کچھ بھی استعمال نہیں کیا, میں تو شہد کا شربت دیا ہے. کہیں گے اچھا شہد کا شربت دیا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ شہد کی مکھیاں جو ہیں نا جی وہ مغافیر جو ہینگ کا درخت ہوتا ہے نا, پٹھان کھاتے ہیں ہینگ, اس میں بڑی ہوا ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے کچھ کشید کیا ہو پھر آگے بیٹھ گئی ہوں. کیونکہ آپ نے دیکھا نا آج کل جیسے یہ بیری کا شہد ہے, یہ پھولوں کا شہد ہے, یہ اورنج ہنی ہے, یہ جناب لیمن ہنی ہے, کیونکہ جس پودے پہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے مکھیوں کو وہاں سے چوس کے آتی ہیں تو وہی اثرات آتے ہیں. انہوں نے کہا آپ یہ کہیں گے تو بی حضور کی جب تشریف لائیں تو بی بی عائشہ نے کہا رسول اللہ تو اجد ریح المغافیر, نہیں میں نے تو شربت پیا ہے شہد کا. تو نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے شہد پیا ہے, لیکن مکھیاں جو ہیں نا شہد والی جنہوں نے وہ شہد بنائی یہ شاید وہ مغافیر پہ بیٹھی ہوں. انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا یہ ممکن ہے کہ جس درخت پہ مکھی بیٹھتی ہے اسی کے اثرات تو آتے ہیں. اچھا بی بی حفصہ کے گھر میں گیا تو اس نے بھی یہی بات کہی جو بھی تو وہ تو آپس میں مشورہ کر چکی تھی نا, انہوں نے تو آپس میں باقاعدہ میٹنگ کر کے طے کر لیا تھا یہ بات, انہوں نے بھی وہی بات کی جو بی بی عائشہ نے بات کی تھی. تو حضور غصے میں آ گیا, آپ نے فرمایا اچھا یہ باہر کرنے کی بات نہیں ہے, انی حرم کلا نفسی رس آج کے بعد میں نے شہد کو حرام کر دیا, میں کبھی پیوں گئی اس سے ہوا پیدا ہوتی ہے منہ میں حرام ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے کتاب فرمایا اور قرآن نازل ہوا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. سورت تحریم نازل ہوئی اور قرآن میں موجود ہے کہ میرے محبوب آپ نے یہ کیسے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا کہ مجھ پہ حرام ہے, شہد ہم نے حلال کی ہے نعمت ہے میری شفا ہے, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مجھ پہ حرام ہے آج کے بعد شہد صرف اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے, یہ کیا بات ہوئی آپ نے ایسے کیوں کیا, یعنی عتاب ہو گیا. اب آپ ایمان سے کہیں کہ اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو کیا بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ جب میٹنگ کر رہی تھی تو حضور موجود تھے اور حضور دیکھ رہے تھے, اور اگر موجود تھے اور دیکھ رہے تھے تو پھر بھی اللہ کے عتاب کا انتظار ہوتا کہ بھائی آئے میرے عتاب ہو. اچھا اگر حضور ہر جگہ ہر چیز جزی جزی کا علم ہے تو پھر یہ بھی تو جانتے کہ کیا واقعی شہد نے مغافیر کے درخت سے کھایا ہے, اور پھر سرکار دو عالم کے منہ مبارک میں تو کوئی ریحا کریحا پیدا ہو ہی نہیں سکتی, اللہ نے تو ان کو بنایا ہی پاک ہے, ان کے تو پسینے میں جس پیغمبر کے پسینے میں خوشبوئیں ہیں, جو جہاں سے گزر جائے راستے میں خوشبوئیں پھیل جائیں اس کے بدن مبارک میں کیسے ریحا کریحا ہو سکتی ہے. سنا اچھا ہو سکتا ہے, اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اور اتنی بڑی تنبیہ آئی ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اس کے بعد حضور کو اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑا. تو اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر محفل میں ہر مقام میں تو جب حضور اپنی حیات مبارکہ میں ہر مقام پہ حاضر نہیں تو وفات کے بعد کہتے ہیں ہر مقام پہ حاضر نہ دے رہے, اللہ کے لیے کچھ اپنے عقائد پہ غور کریں. اسی طرح ایک صحابی ہیں جو صحیح حدیث مبارک ہے حضرت رفاعہ ان کا نام ہے, ان کے گھر میں چوری ہو گئی. اچھا چوری بھی کیا ہوئی کہ ان کے گھر میں ایک بوری تھی آٹے, اچھا اس آٹے میں انہوں نے کچھ اپنے تلوار اور خنجر اور ایسی چیزیں بھی چھپا کے رکھی ہوئی. تو وہ جب آدمی آیا چوری کرنے کے لیے وہ بوری اٹھا کے لے گیا تو اسلحہ اس کے اندر چلا گیا اور تلواریں بھی گئیں اور خنجر بھی گئے اور چاقو بھی گئے اور ہر چیز گئی چیز بھی گئے. اچھا آدمی بڑا مال چور جو ہے بڑا سمجھدار تھا, اس کا نام تھا بشیر اور وہ منافق. اس نے یہ کیا کہ اس رفا کا جن کے گھرانے کے ساتھ جھگڑا تھا اس کے گھرانے کے قریب جا کے اسے تھوڑا تھوڑا آٹا گرا دیا. چور تو چور ہوتا ہے نا, وہ تو صاحب فن ہوتا ہے. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک جج کسی جیب کاٹنے والے کا مقدمہ سن رہے تھے, تو وہ جب مقدمہ پیش ہوا تو وہ کچھ سچویشن اس قسم کی تھی کہ جس آدمی کی اس نے جیب کاٹی تھی نا وہ بہت بڑا وہ بھی بڑا تیز اور ماہر اور بڑا ہر چیز کے. تو جج حیران ہو گیا کہ اس نے کہا کہ یار تمہارے کیسے ذہین اور چالاک آدمی کی اس نے جیب کیسے کاٹی ہے, تو بڑا ایسے نسبی سا سا اور ایسے سادہ سا آدمی لگتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ آدمی تمہاری جیب کاٹ رہے, یہ مجھے کچھ ڈاؤٹ لگتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں سر یہ میں جھوٹا مقدمہ نہیں قائم کر سکتا, یہ مقدمہ بالکل صحیح ہے, اس نے واقعی میری جیب کاٹی ہے. اور اتنے اس نے کہا کہ کمال ہے یار تمہارے دفتر میں تمہارے چپراسی ہیں نوکر ہیں آگے پیچھے پیرا ہے انتظامات ہیں, تمہاری اجازت کے بغیر کوئی بندہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا, یہ کیسے داخل ہو گیا جیب کاٹ کے تمہارا سامان نکال کے چلا گیا تمہیں پتہ بھی نہیں لگا. اس نے کہا جی میں بہرحال آپ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. تو جج نے اس ملزم کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو بات سنو کہ اگر تم مجھے وہ صحیح طریقہ واردات بتا دو نا کہ تم نے اس کی جیب کیسے کاٹی اور کیسے وہاں پہنچے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا, صرف یہ بتا دو کہ کمال تم نے یہ کیسے کیا ہے. انہوں نے کہا سرکار اگر کمال کچھ نہ ہے تو پہلے آپ اپنی جیب تو سنبھالیں.
نے کہا کیا مطلب؟ نے کہا سر پھر اگر میرا فن نہیں دیکھنا ہے تو پہلے اپنی جیب دیکھنا ہے کہ آپ کا بٹوا اپنی جیب میں یہ ہے، آپ کا بٹوا میرے پاس ہے، یہ بھی میں نے چرایا ہے. تو جج نے کہا یار باقی تم نے کمال کر دیا ہے، اگر مجھے اقرار نامہ لکھ کے دے دو کہ آئندہ نہیں کرو گے تو میں چھوڑ دوں گا. اس نے کہا حضرت جب ہاتھ پہ اعتبار نہیں تو زبان پہ کیا اعتبار ہوتے ہیں، میں دکھائی دیتا ہوں میں نہیں کروں گا. تو بارہ ہے تو لطیفہ اللہ عالم، یعنی وہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے یہ تو خدا جانتا ہے، لطائف ہے. تو بہرحال وہ اس نے ایسا کیا کہ جی وہاں آٹا گراتا کیا اور صبح کو شکایت ہو گئی، انہوں نے کہا جی وہ جن کے گھر کے آگے آٹے کے نشان تھے یہ ہمارے چور ہیں. حضور کو شکایت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے چوری کی. اب جناب چلتے 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 مسئلہ حل ہی نہ ہو، حضور پاک نے بھی ان غریبوں کو چور بنا دیا جن کے گھر کے آگے آٹا پڑا. تو چوری کرنے والا بشیر منافق ہے. اچھا کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جن گھروں پہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ تو بالکل شریف لوگ ہیں، یہ تو کبھی چوری کا سوچ ہی نہیں سکتے. اصل چوری کرنے والا جو ہے وہ بشیر نامی ایک شخص ہے، اس نے چوری کی ہے، یہ چلاکی کی ہوگا کہ نہیں. اس کے خلاف کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ان کے گھر کے آگے تو آٹا پڑا ہوا. اللہ نے قرآن
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا، کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں، آپ غلط لوگوں کی طرف سے تو جھگڑا نہ کریں کہ وہ چور ہیں آپ ان کی صفائی دے رہے ہیں اور جو بے گناہ ہیں آپ ان کو چور بنا رہے ہیں. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگے. آپ کہیں کیا کیا ہے آپ؟ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر سرکار دو عالم، اگر سیدنا محمد مصطفیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر نہ دیں تو چور میں چوری کرتے بھی دیکھ لیا ہوگا، اس کو پھر آٹا گراتے بھی دیکھ لیا ہوگا، تو آپ تم کو بلا لیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہو بشیر نے چوری کی.